نہیں ہے اور صرف یہ خیال کرتے ہوئے کہ آج بینکنگ سے متعلقہ جو مسائل بیان کرنا ہو سکتا ہے کہ اس کا بیان تھوڑا طویل ہو جائے, میں ابتدائی درسی سے مسائل کا بیان شروع کر دیتا ہوں اور کسی قسم کی تقریر یا تمہید کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. البتہ موضوع ہی کے آپ تک صحیح پہنچنے کی خاطر دو گزارشات احتیاطاً دہرائی جا رہی ہیں. پہلی گزارش یہ ہے کہ جن مسائل میں مرجع یا مجتہد کسی چیز کے واجب ہونے کا فتویٰ دیتا اس میں تو ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اگر وہ کسی چیز کو مستحب قرار دے اور آپ کا دل اس کے مستحب ہونے پر راضی نہ ہو, آپ کہیں کہ یہ اتنی اہم چیز مستحب کیسے ہو سکتی ہے, اسے تو کرنا ہی چاہیے, تو آپ اسے انجام دے سکتے ہیں, اس میں کوئی اعتراض نہیں. زیادہ سے زیادہ مسئلہ شاید نیت کا سکے, مگر وہ بھی اتنا اہم مسئلہ نہیں. اسی طرح اگر کسی چیز کو مستحب مباح قرار دیں, نہیں اسے ہم آخر میں لیتے ہیں, اگر کسی چیز کو حرام قرار دے تو آپ کو اسے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. لیکن اگر وہ کہہ دے کہ فلا چیز مثلا عاشورے کا روزہ حرام نہیں ہے مکروہ, آپ اس نظریے سے متفق نہ ہو اور آپ کہیں کہ نہیں آج تک ہم یہ سنتے آئے اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ عاشورے کے دن روزہ رکھا جائے, ہم تو نہیں رکھیں گے, اس نے مکروہ کہا, یعنی نہ رکھو تو بہتر ہے, رکھ لو تو گناہ نہیں. پھر بھی اگر آپ کہیں کہ ہم تو نہیں رکھیں کوئی حرج نہیں. لیکن سب سے آخری چیز جو ان تمام مسائل میں اہم ترین اور اسلام کا آج کے 20ویں صدی کے آخر اور 21ویں صدی کے آغاز سب سے زیادہ اہم مسئلہ بن رہا, ایک فیشن ہو گیا ہے آج کل ہر مسئلے کو سن کر یہ کہنے کا کہ جی دنیا تو 21ویں صدی میں کہیں سے کہیں پہنچ رہی. تو یاد رکھیے کہ ہمارا مذہب جو قابل عمل ہے اس میں سب سے زیادہ حصہ اس پانچویں اور آخری چیز کا ہے کہ مباح, جو چیزیں شریعت نے مباح کر دی چاہے بالکل ہماری مرضی پہ چھوڑ دی, چاہے کرو چاہے نہ کرو, جن کی تعداد نہ صرف یہ کہ زیادہ ہے بلکہ بہت زیادہ ہے. 24 گھنٹے میں جتنے بھی افعال اور اعمال ہم انجام دیں 95% مباح کے دائرے میں آتے ہیں, اور یہی مباح جتنا زیادہ سمجھ میں آئے اتنا اسلام آسان بنتا چلا جاتا ہے. مرجع یا مجتہد جب کسی چیز کو مباح کہتے ہیں تو پھر ایک مرتبہ انگریزی محاورے کے مطابق گیند کو ہمارے کورٹ میں پھینک دیا جاتا ہے, یعنی اگر ہم اس سے اتفاق نہ کریں اور کہیں کہ واہ اسے مباح کیسے کہا, یہ تو واجب ہی ہونا چاہیے, ہم تو اس کو کرتے رہیں کوئی حرج نہیں, یا اگر آپ کہیں کہ فلاں چیز کو مباح کیسے کہا, یہ تو جائز ہونا ہی نہیں چاہیے, ہم تو کبھی نہیں کریں, نہ کی اور اس میں زبان سے اعتراض کیے بغیر اپنے عمل کو اپنی مرضی کے مطابق آپ بنا سکتے ہیں. پچھلی تقریر اور آج کی تقریر کے اکثر مسائل مباح کے دائرے میں آتے ہیں. آپ کو اختلاف ہے کہ واہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رقم 10 سال ہمارے پاس پڑی رہے اور پھر بھی خمس واجب نہ ہو, ہم تو دیں گے, بسم اللہ لائیے دے دی. یا اگر آج کے بعض مسائل سے جو یقیناً اس مجمع میں تو کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا لیکن سننے والوں میں سے آج کے بعض مسائل سے اگر کسی کو اختلاف اور وہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سود ہو اور لے سکتے ہو, ہم تو نہیں لیں گے, نہ لیجیے, کوئی پابندی نہیں, کوئی جبر نہیں, کوئی کراہیت نہیں, کوئی آپ کا دباؤ ہاتھ سے نہیں نکلا. بلکہ یہ آج کی تقریر کے لیے نہیں, لیکن ویسے روایتوں میں مسلسل اس چیز کا تذکرہ تو آیا کہ جس چیز کے بارے میں تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے وہاں پر اپنے قدم روک لینا یہ بہتر ہے. فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الْاِخْتِحَامِ فِي الْحَلَقَاتِ. یہ کم از کم پانچ چھ دفعہ یہ حدیث دہرائی گئی, کبھی پانچویں امام کی زبان پہ آئی, کبھی چھٹے امام کی زبان پہ آئی, کبھی آٹھویں امام کی, کہ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ, کسی مشکوک یا شبہ والی چیز پر رک جانا, قدم آگے نہ بڑھانا, خیر زیادہ بہتر ہے کہ من الاقتحام فی الحلقات, آدمی اپنے آپ کو ہلاکت والی چیزوں میں ڈال دے, رک جا. جیسے ادرو شریعت, وہ پانی پینے کی آپ کو پوری پوری اجازت, جس کے بارے میں یقین نہ ہو کہ اس میں زہر ملا, لیکن اگر آپ کہیں کہ دل میں ایک کھٹک تو پیدا ہو گئی کہ شاید یہ زہریلا پانی سپلائی ہو رہا, میں نہیں پیتا ہوں, تو یہ وقوف عند الشبہات, مشکوک چیزوں کے وقت اپنے آپ کو واقف کر لینا یعنی روک لینا. واقف اردو میں علم کے معنی دیتا ہے, عربی میں رکنے کے معنی دیتا ہے. شبہ کے موقع پہ اپنے آپ کو روک لینا خیر و زیادہ اچھا ہے, بجائے اس کے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. الاحتیاط سبیل النجا, احتیاط کے راستے پہ چلنا بہرحال نجات کا راستہ تو ہے. ما یریب الا ما لا یریب, مولا کی حدیث, چھوڑ دو شک والی چیز کو, اس پر عمل کرو جو شک والی چیز نہیں. اگرچہ اس کا پورا پورا اطلاق آج کے مسائل پہ نہیں ہوتا, اس اصول کا جو ابھی آپ نے سنا اطلاق وہاں ہوتا جہاں خود مرجع کہہ دیتا ہے کہ احتیاط مستحب یہ, بہتر یہ, احوط اور اولا یہ, یہ جو چار پانچ الفاظ توضیح میں آتے ہیں, یہ ان جگہوں کے بارے میں کہ جہاں فتوا تو دے دیا کہ آپ کے لیے بلا چیز کی اجازت, مگر احتیاط مستحب یہ ہے کہ نہ کرو, مگر احوط اور اولا یہ ہے کہ اسے ترک کرو. بہرحال اپنی جگہ یہ قصور ہے کہ فتوے کے بعد ایک چیز آتی ہے احتیاط. فتوے کا مطلب ہے بالکل واضح حکم خدا آپ تک پہنچایا گیا, احتیاط کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود ہی اس کے اندر اور زیادہ احتیاط کرنا چاہیں تو کیا حرج ہے. نمبر دو اور آخری گزارش, وہ پھر گزشتہ تقریر ہی کی ایک بات ہے جسے دہراتے ہوئے برا بھی لگ رہا, مگر اس لیے دہرانا پڑ رہا ہے کہ اس کے نہ صرف یہ کہ اس کے بارے میں کچھ شکوک میرے ذہن میں ہے, بلکہ واقعات عملی طور یا پریکٹیکلی اس کے نقصانات دیکھیں. وہ یہ ہے کہ یہ والے مسائل تقریر کے ذریعے سے آپ کے ذہن میں خاکہ بنے, تھوڑی باتیں سمجھ میں بھی آئیں, لیکن پوری بات سمجھے بغیر ابھی انہیں دوسروں پر استعمال کرنے کی کوشش نہ کی جائے, خصوصیت کے ساتھ ان خواتین ذاکرات سے یہ گزارش ہے کہ جو خالی ایک احتیاط کو سن کر نفس بلفظ اسے دہرانے کی کوشش کرتی, اتنے دقیق مسائل, ایک لفظ کا ادھر سے ادھر ہونا حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر سکتا, اس موضوع کو اگر اپنی تقاریر میں یا مسائل کے بیان میں نہ لایا جائے تو ان کا کیا نقصان. بس یہ دوسری گزارش. ایک تیسری گزارش اس لیے ذہن میں آ گئی کہ پہلے میں سوچ رہا تھا اسے آپ کے سامنے پیش کروں کہ نہ کروں, چلے اللہ کا نام لے کے پیش کر دیا جائے. وہ یہ ہے کہ یہ جو مسائل گزشتہ جو اتوار کو شروع ہوئے اور آج ان کو مکمل کرنے کا ارادہ ہے بشرط یہ کہ توفیق پروردگار ہو جائے, یہ مسائل مجتہدین کی کتابوں میں اور صاحبان علم کی آپس کی بحثوں میں کچھ دقیق اصطلاحات کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. اب عام آدمی کو مسئلہ سمجھانا ہے یا الفاظ, اس میں سب کا اتفاق ہے کہ اصل چیز ہے مسئلہ سمجھنا, الفاظ کی اہمیت ان مسائل میں نہیں. جیسے مثلا نماز کی نیت یاد کراتے وقت قربتاً اللہ اور اللہ پہ جتنا زور دے دیا جاتا, جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی نے اللہ کہہ دیا تو اس کی نماز گئی. مسئلہ جاننے والے کو معلوم ہے کہ وہاں پہ الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں, وہاں دل کا خیال ہے. وہ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ نماز حکم خدا کے لیے پڑھ رہا ہوں تو چاہے زبان پر اللہ آئے یا اللہ آئے نماز ہو گئی. لیکن کم معلومات رکھنے والے جب بچوں کو پڑھاتے تو اس ایک مسئلے پر کتنی توانائیاں خرچ کر دیتے ہیں کہ کسی طرح اس کو صحیح کر دیا جائے ورنہ ساری نمازیں غلط. یا اسی طرح وضو کی پرانی نیت, وضو کرتا ہوں واسطے افا ہونے حدث اور مبا ہونے نماز کے, جسے یاد کرنا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے اور اسے سمجھنا تو اس سے بڑا مسئلہ ہوتا. مگر آج بھی آپ ابتدائی دینیات پڑھانے والوں بہت سے ایسے مرد اور عورتیں ملے کہ جو یہی نیت یاد کراتے ہیں چاہے بچے کو یاد ہو رہی ہو کہ یاد نہ ہو رہی ہو, جبکہ وہاں اصل چیز ہے دل کا ارادہ کہ وضو کرتا ہوں. یہی پریشانی میرے ساتھ مجھول المالک سے متعلقہ ان مسائل میں آ گئی کہ کیا وہ الفاظ پیش کرنا ضروری, اگر صحیح لفظ سمجھا کے بتایا جائے تو زیادہ بہتر تو ہے, اور وطن اللہ ہو تو زیادہ بہتر تو ہے. وضو کی نیت میں اگر واسطے رفع ہونے ادب اور مبا ہونے نماز والا تصور ہو تو زیادہ اچھا تو لگتا, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پہلے وضو سمجھ میں آئے. یہ باتیں بات کی, جیسے شریعت کے کسی مسئلے کو یہ کہہ کے بتایا جائے کہ فلاں چیز واجب, اور جو ابھی واجب نہیں جانتا اس سے کہا جائے بھائی یہ تمہارے لیے کرنا ضروری ہے. واجب کا مطلب کچھ اور ہے, وہ اصطلاح ہے اسلام کی. ضروری کا مطلب کچھ اور ہے, یہ اردو زبان کی ایک عام اصطلاح. لیکن پیچیدگی سے بچانے کے لفظ واجب کے بدلے ضروری آ سکتا. ان مسائل کے بیان میں کہیں کہیں میں اس لفظ کو بدل کر جو مراجع اور مجتہدین استعمال کرتے ہیں اور علمی دنیا میں وہی لفظ چلنا چاہیے, لیکن اسے بدل کر کوئی آسان سا اس سے ملتا جلتا لفظ رکھا کہیں کہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ایک بار دماغ میں مسئلہ بیٹھ جائے پھر یہ مراحل بعد میں طے ہوتے رہے. یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اب کچھ ایسا ماحول بنا کہ بعض جگہوں پر یا بعض حوزہ علمیہ میرے تحقیقوں کو اس نیت کے ساتھ کھنگالا جا رہا کہ اس میں الفاظ کی غلطیوں کو پکڑ کر یہ ثابت کیا جائے کہ بلا صاحب غلط غلط مسئلے بتاتے ہیں. تو اتنی گنجائش ان تقاریر کی حد تک تو میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی اجازت ہے کہ آپ صحیح لفظ کے بدلے اس سے ملتا جلتا کوئی دوسرا لفظ رکھیں, جبکہ یہ طے شدہ بات کہ دنیا کی کسی زبان میں دو لفظ ایک معنی دینے والے ہو ہی نہیں سکتے, کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہو. مترادف دو ایسے لفظ جن کے معنی ایک ہی ایک زبان میں کبھی نہیں بنائے جاتے. عربی میں اگر شیر کے لیے 20 نام تو ان 20 شیروں میں کوئی نہ کوئی فرق, شیر یہ والا عین والا نہیں, شیر اور شاعری والا نہیں, جنگل کا بادشاہ, عربی میں اس کے لیے 20 لفظ. اسد بھی اسی کو کہتے ہیں, غضنفر بھی اسی کو کہتے ہیں, حزب بھی اسی کو کہتے ہیں, مگر ہر شیر کا دوسرے شیر سے کوئی فرق. اور قرآن میں لفظ قصورہ آیا, اگر تلوار کے 200 نام ہیں تو ہر تلوار کا دوسرے سے کوئی نہ کوئی فرق, چاہے بہت معمولی سے. تو اسی لیے ایک لفظ کے بدلے دوسرا لفظ آئے گا تھوڑا سا فرق تو ہوگا جو واجب اور ضروری کے لفظ میں فرق, مگر اتنے فرق کے استعمال کی اجازت ہے. اور بس شرط یہ ہے کہ مطلب نہ بدلے. اور اس چیز کو ہماری زبان میں کہتے ہیں تسامح. تے سین الف میم اور بہت بڑی ہے تسامح. یہ لفظ کیونکہ آج کل بہت استعمال ہوتا ہے, ایک مسجد دوسرے مسجد کے بارے میں کہتا ہے کہ فلاں چیز میں ان کو تسامح ہوا. ایک عالم دوسرے عالم کے بارے میں دو طریقے سے کہہ سکتا, یا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے غلط کہا, یا یہ کہہ سکتا, یا یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ تسامح کے طور پہ کہا. پہلے میں تہمت اور الزام لگایا گیا ہے, دوسرے میں ان کے غلط لفظ کی تعویل پیش کی گئی. حق مومن ادا کیا گیا. تسامح، تسامح کے معنی الفاظ کو اتنی سختی کے ساتھ نہ پکڑنا. خیر، اس حوالے سے جنگ میں گزشتہ چار اتوار سے، جس میں آج کا اتوار بھی شامل، ادبی صفحے پہ آپ ایک کالم پڑھ رہے ہوں گے، اسے پڑھتے رہیے. اگر میری تقاریر کے الفاظ پر کوئی اعتراض آپ تک آ رہا تو یہ تیسری گزارش ان لوگوں کے لیے جن کے پاس فالتو کا ٹائم بہت زیادہ، اس لیے وہ اس مسئلے کی چھان بین میں لگے ہوئے، تو وہ الفاظ کہ جو بہت ہی سخت ہیں، درس خارج میں استعمال ہو تو مناسب، عام آدمی کے لیے اس کی شرم کوئی ضرورت ہی نہیں، وہاں پہ ذرا ذرا سی یہ باتیں ہوئی ہیں. بس یہ تین گزارشات کے بعد آئیے مسائل کے سلسلے کو گزشتہ تقریر سے ربط دیا جائے. اب جو بات شروع ہو رہی ہے کوئی تمید ومید نہیں، گرچہ ابھی بھی دو تین باتیں بیان کر کے ہم اصل مسئلے پہ آئیں گے، لیکن یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کا اصل مسئلے سے تعلق. البتہ یہ غلطی نہیں ہوگی کہ ان چیزوں کو اتنا پھیلا دیا جائے کہ پتا چلے کہ اصل مسئلہ آئندہ اتوار کو آئے گا. نہیں، بہت چھوٹی چھوٹی دو تین باتیں، یہ تمہید نہیں. اب تک کی تین باتیں تمہید تھی، یعنی میری طرف سے گزارشات. اب آئیے مسائل کو سمجھنے کے لیے دو تین چھوٹی چھوٹی باتوں کا بیان. نمبر ایک، یہ اس لیے واضح کرنا پڑ رہا کہ یہ تقاریر سننے والے، چاہے گزشتہ اتوار کا درس 618 ہو چاہے آج کا درس 619 ہو، ان کے لیے یہ چیز ایک مرتبہ پھر تازہ کرنا ضروری ہے. اور وہ یہ ہے کہ شریعت بے شک ایک ہے، قرآن ایک ہے، کلام امام ایک ہے، حدیثیں ایک، لیکن بہرحال ان کو سمجھنے مجتہدین اور مراجع میں اختلاف ہو ہی جاتا ہے. اس لیے کہ خصوصیت کے ساتھ آج جو مسائل آ رہے ہیں اس میں ایک بار ذہن میں یہ شک یا اعتراض پھر پیدا ہو سکتا کہ یہ کیا بات کہ ایک مجتہد نے کہہ دیا یہ پیسہ حرام کا ہے اسے ہاتھ نہ لگاؤ، اور ایک نے کہا بالکل جائز ہے، حلال سمجھ کے اس سے ہر خرچہ کرو، حتیٰ یہ کہ حج اور زیارت میں چلے جاؤ، مسجد اور امام باڑہ بنا دو. اب یہ دیکھیے تقریباً یہ ایک دوسرے سے بالکل متضاد یا 180 ڈگری کی اینگل پہ گھومے ہوئے مسئلے، جس میں شیطان کے لیے پھر ایک موقع بن جاتا کہ ذہنوں کو پراگندہ کرو یا کنفیوز کرو. آج ایسے ہی مسئلے آپ کو سننے کو ملے گی. ایک مرجع نے کہا کہ اس پیسے کو بالکل حرام کرو، اور دوسرے نے کہا کہ 100% حلال کرو. تو مجتہدین میں یہ اختلاف اپنی 1.5 انچ کی مسجد علیحدہ بنانے کی وجہ سے نہیں ہوتا، حدیثوں کو سمجھنے کی وجہ سے اختلاف ہوتا. اور عوامی سطح پر جب ہمیں ایک اطمینان ہو کہ قیامت کے دن ہمیں اس بات کا جواب نہیں دینا، اس وقت تو آدمی اونٹ پٹانگ جو چاہے دلیل پیش کر. لیکن اگر پتہ کہ جو دلیل بھی پیش کر رہے ہو میدان قیامت تمہیں خدا کے سامنے اس کی جواب دہی کرنا پڑے، تو مسئلہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. یعنی اصل یہ موضوع بنا مجتہدین میں اختلاف کیوں ہوتے ہیں. وہ والے اختلاف بھی لوگ ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرتے کہ جس میں حرام و حلال کا مسئلہ شامل نہ ہو. تو یہ والا اختلاف کہ جہاں ایک نے پورا حرام کہہ دیا دوسرے نے 100% حلال کہہ دیا، بلکہ حلال بھی ایسا کہا کہ آگے کوئی بہتر احوال اولا بچنا چاہیے، یہ لفظ بھی استعمال نہیں کیا، وہ تو یقیناً ذہن میں شک پیدا ہوگا. لیکن یہ سارا کا سارا مسئلہ جو تفصیل کے ساتھ آئے تو آج کی تقریر کا پورا رخ ہی بدل جائے جو مجتہدین میں اختلاف کیوں ہوتے. اس کے ایک بڑی اہم چیز یہ بھی ہے کہ حدیث کو سمجھنا. چھوٹی سی ایک مثال، یہ مثال بھی تقریر کے رخ کو بدل رہی ہے، مگر ایک آدھ مسئلہ موضوع سے ہٹ کے آگے جانا چاہیے تاکہ جن کو ان موضوع سے اتنی دلچسپی نہیں ہے انہیں بھی کچھ مل جائے. مثلا شکیات نماز میں ایک بہت ہی بنیادی مسئلہ، اتنا بنیادی مسئلہ ہے کہ شکیات کی ایک پورے مسائل کی عمارت اس ایک مسئلے پر ہے. اور وہ یہ کہ شک صرف اس نماز میں چلتا ہے جو 4 رکعتیں، یہ رکعتوں کے شک کی بات ہے، باقی شک نہیں. 4 رکعت کی نماز میں رکعتوں کا شک چلے گا، باقی کسی نماز میں رکعتوں کا شک نہیں چلے گا. شک ہو گیا تو اس نماز کو باطل سمجھ، چار رکعت کی نماز یقیناً رکعتوں میں شک ہو تو یہ چل جائے گا, نماز آپ کی صحیح رہے گی. مگر اس میں بھی یہ شک کہ آدھی نماز ہو چکی, پہلے آدھے حصے میں شک نہیں ہونا چاہیے, وہ بالکل یقینی اور پکا پکا. ہر نماز کی پہلی دو رکعتیں بہت ہیں, چار رکعت کی نماز میں شک چل جاتا ہے یعنی نماز آپ کی صحیح رہتی ہے. وہ بھی شرط یہ کہ بنیاد اس کی مضبوط پڑ چکی, پہلی دو رکعتیں بالکل پکی پکی ٹھوس بنیادوں پر, اس میں کوئی شک نہ ہو. جو شک بھی ہو دو رکعتوں کے بعد. اچھا اب آئیے وہ مسئلہ جو بطور مثال آ رہا, وہ یہ کہ اب یہ بحث ہو گئی کہ دو رکعتوں کے بعد والا شک چل جاتا ہے تو دوسری رکعت کہاں مکمل مانی جاتی, کب یہ کہا جائے گا کہ دو رکعتیں ہو گئے دوسری رکعت, کس مرحلے پہ کہا جائے گا. ہمارے ہاں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے اندر اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, یہاں پر ہماری دوسری رکعت پوری ہوتی. یہ عوامی بات, کسی سے پوچھے تمہاری دوسری رکعت کب پوری ہوتی, چار رکعت کی نماز کا شک صحیح ہے. شک یہ ہے کہ پہلی دو رکعتیں اس کے اندر کوئی شک نہ ہو, تو پہلی دو رکعت کہاں مکمل ہوتی, معاشرتی یا عوامی اعتبار سے درود پر. شریعت میں اس کو تو نہیں مانا گیا کیونکہ حدیث آ گئی. دیکھیے مسئلہ حدیث کا, حدیث آ گئی ہے کہ جب رکعت کے دو سجدے ہو جائیں, یا صحیح الفاظ میں جب دوسرا سجدہ ہو جائے سمجھو یہ رکعت ہو گئی. اب اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اس رکعت کا حصہ نہیں. حدیث کی وجہ سے اب بحث ختم ہو گئی کہ تشہد اس میں ہے کہ نہیں, درود اس میں ہے کہ نہیں, نماز میں ہے مگر رکعت میں ہے کہ نہیں. حدیث بعد اکمال سجدت ہے یا سجدت ہے, دو سجدے پورے ہو جائیں یعنی دو سجدے ہو جائیں, یہ لفظ بھی میں نے پورا حدیث والا نہیں پڑھا. حدیث میں بعد سجدت ہے, دو سجدوں کے بعد تمہاری رکعت صحیح. اب یہ حدیث چنانچہ ہمارے مجتہدین میں تو کوئی اختلاف ہوا ہی ہے کہ تشہد اور درود رکعت کا حصہ نہیں. ہاں دو سجدے ہو جائیں, دو سجدے کب ہوتے ہیں اس پر بحث. تین نظریے بن, تینوں کا تعلق کسی حدیث سے. میں اس وقت جو بات کہنے جا رہا ہوں شاید خود بھی نہ سمجھا سکا. میں بات کہنے جا رہا ہوں کہ عام طور پر یہ مشہور کہ حدیثیں صحیح ہیں اور غلط ہیں اس لیے علماء میں اختلاف ہوتا ہے, وہ تو ہے ایک وجہ, مگر ایک اور وجہ اور جو پہلی وجہ سے کم نہیں کہ صحیح حدیث میں بھی سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے. ایک تو یہ بحث ہو گئی کہ حدیث جھوٹی ہے کہ سچی, لیکن جس کے بارے میں ثابت ہو گیا کہ سچی حدیث, ثابت حدیث سچی, اس کے بعد میں سچی حدیث کا مطلب کیا نکل رہا ہے اس میں اختلاف جتائیے. اور یہ اختلاف اس لیے بہت نمایاں کہ اگر اس وقت جو لوگ تقلید میں پوچھا جائے تو تین مشہور مراجع کے نام آتے ہیں جس پہ لوگ عمل کر رہے ہیں. مرحوم امام خمینی کا نام آتا, مرحوم آیت اللہ خوئی کا, اور آیت اللہ سیستانی کا. اور اس مسئلے میں تینوں کا نظریہ دوسرے سے الگ, اور تینوں کی دلیل ایک ہی حدیث. امام نے کہا دو سجدے یعنی دوسرے سجدے کے بعد رکعت مکمل, اب اگر کوئی شک ہو جائے تو یہ صحیح شک, دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد اگر شک, ختم بات. حدیث صحیح معتبر, کوئی اس کے اندر شک نہیں. مگر تین فتوے بنے, تین فتوے کیوں بنے, اس لیے کہ یہ جو لفظ آ گیا سجدے کے بعد, کس چیز کا نام ہوگا سجدے کے بعد. زاگری کی زبان میں ایک جملہ آتا ہے جو ہم بھی استعمال کرتے ہیں کہ امام مظلوم کا سجدہ مکمل نہیں ہوا کیوں, سجدہ اس وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان اپنا سر اٹھا دے, اور امام نے اپنا سر بلند نہیں کیا, قاتل نے سر کو کاٹ کے نوک نیزہ پہ بلند کیا. یہ زاکری کا ایک جملہ ہے اور مسئلے کا ایک پہلو بھی, ایک پہلو سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں دوسرا سجدہ اس وقت مکمل ہوگا جب آپ اٹھ جائیں. یہی امام خمینی کا نظریہ کہ اگر دوسرا سجدہ آپ نے پورا کر لیں پھر شک ہو تو چل جائے, مگر کسے کہتے ہیں پورا کرنا, جب آپ اٹھ گئے, جب تک آپ کی پیشانی سجدگاہ پر ہے, آپ کا دوسرا سجدہ چل رہا ہے, رکعتوں کا کوئی بھی شک ہوا نماز گئی. کیوں, دوسرے سجدے سے پہلے شک کا مطلب ہے کہ رکعت پوری ہونے سے پہلے شک ہو. مرحوم آقا کوئی نے کہا کہ نہیں سر اٹھانا شرط نہیں, بل سجدے کی دعا پوری ہو جائے آپ کا سجدہ ہو گیا, سبحان ربی العالی و بحمدہ آپ نے پڑھ لی, اب دو سجدے ہو چاہے سر نہ اٹھائے. چنانچہ اب اگر کوئی شک ہو رہا ہے تو وہ صحیح شک, کیونکہ آپ کے دو سجدے مانگے ہیں. چنانچہ آپ نے دو سجدے کر لی, اب آپ کا دل چاہا کہ جلدی جائے نماز ختم کر لیں, اسی سجدے میں سورہ بقرہ پڑھ کر اور آپ نے شروع کر دی. کتنی دیر لگی؟ آدھا گھنٹہ تو لگے گا. تو یہ آدھا گھنٹہ جو آپ نے سجدے کو بڑھا دیا, سجدہ نہیں پڑا, سجدہ وہاں مکمل ہو گیا تھا سبحان رب العالی وبحمدہ. اب جتنی دیر آپ پیشانی میں سر رکھے ہوئے ہیں وہ سجدے کے بعد, اگر شریعت میں ایسا کوئی حکم ہو کہ جیسے ہی سجدہ ہو فوراً پیشانی اٹھا لو تو بات دوسری, ایسا تو حکم نہیں. شریعت کہتی ہے سجدہ ہو گئے جب تک موالات ختم نہ ہونے پائے جتنا لمبا کرو سجدے, مگر یہ سجدہ نہیں مانا جائے. جیسے الحمد کا سورہ پڑھنے کے بعد آپ کچھ دیر خاموش کھڑے, کتنی دیر خاموش کھڑے رہے, جتنی دیر تمہارا دل کیا, شرط یہ ہے کہ موالات نہ ختم ہونے پائے. تو اب آغاز ہوئی کہ نہ سجدہ کو دوسرے سجدے میں سبحانہ ربی العالی وبحمدہ پہ ختم ہو. اب جو کچھ آپ جتنی دیر پیشانی رکھے میں سجدہ نہیں, آغاز سجدانی کا نظریہ تیسرا. وہ کہتے جیسے ہی آپ نے سجدہ کرنے کے لیے پیشانی سجدگاہ پہ رکھ دی سجدہ ہو, سجدے کی دعا سجدے کا حصہ نہیں والد سے ایک واجب. اسی لیے اگر کسی کی پیشانی سجدگاہ سے ٹکرا کے فوراً اٹھ جائے اب وہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے, روک لے اس کا سجدہ ہو گیا. سجدہ دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے, سجدہ پیشانی رکھنے کا نام. یہ آغاز سجدانی کا نظریہ. حدیث ایک ہے کہ سجدے کے بعد دوسرے سجدے کے بعد اگر شک ہو تو نماز نہ مانگیں. امام خمینی فرماتے ہیں سجدے کے بعد اسے کہتے ہیں جب اٹھ جائے. آغاز سجدانی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جیسے ہی آپ نے سجدگاہ پہ پیشانی رکھ دی سجدہ تو ہو گئے. اب آگے جو دوسری چیزیں سبحان رب العالی سبحان اللہ یہ سب الگ سے واجبات ہیں, یہ سجدے کا حصہ نہیں. اور آغاز کوئی نے کہا کہ نہ پیشانی رکھنا کافی ہے نہ اٹھانا کافی ہے, پیشانی رکھ کر سجدے کی دعا پڑھنی. چنانچہ تین فتوے بن. امام خمینی فرماتے ہیں اگر ظہر کی نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت دوسری اور تیسری میں شک ہوا, پیشانی اٹھانے کے بعد شک ہوا تو نماز صحیح, ابھی پیشانی سجدگاہ پر تھی اور شک ہو گیا نماز غلط. اگر کوئی نے فرمایا اگر پیشانی جائے نماز پر یا سجدگاہ پر تھی, دعا پڑھ چکے تھے پھر شک ہوا تو نماز صحیح ہے, کیونکہ دعا کرتے ہی تمہاری رکعت ہوئی, اور ابھی سبحان رب العالی چل رہا تھا اور شک ہوا نماز باطل. اور اگر سجدانی نے کہا بھی دوسرے سجدے کے استغفر اللہ عرب و اتوب الیہ کہہ کے پہنچے, جیسے ہی سجدگاہ سے پیشانی ٹکرائی شک ہو گئے کہ یہ دوسری رکعت ہے کہ تیسری, تمہاری نماز تو ہوگی. حدیث ایک ہے, سمجھنے میں تینوں کے نظریہ الگ, البتہ وہ بھی تینوں کے پاس دلیلیں, مگر کیا یہ دلیلیں بیان کرنے کا وقت ہے؟ جس وقت جو آپ کی حالت میں دیکھ رہا ہوں اس میں یہ مثال دینا بھی میرے لیے مناسب نہیں تھا, لیکن کیونکہ بینکنگ کے مسئلے شق نمبر دو میں یہ مثال آپ کے لیے کام آئی, اس لیے میں نے اس کو بتایا. تو پہلے گزارش یہ کہ بعض اوقات ایک حدیث ہوتی ہے, صحیح حدیث ہوتی ہے, مگر اس کے کسی لفظ کو سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے. جیسے بینکنگ کے مسائل, ایک حدیث اگر ہم مان لیں, وہاں تو خیر نہیں ہے مان, تب بھی اس کے لفظ میں تین الگ الگ نظریے بنے. جیسے ابھی آپ نے سنا دو سجدوں کے بعد, سجدے کے بعد لفظ ایک ہے, کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف میں تین نظریے بنے. ایک نے فرمایا جب پیشانی اٹھا لی, دوسرے نے کہا جیسے ہی پیشانی رکھ دی, تیسرے نے کہا کہ پیشانی رکھ کر جب ذکر کیا. خیر یہ تو پہلی بات تھی کہ ان مسائل میں ذہن میں شیطان یہ وسوسہ داخل کرنے میں کامیاب ہو جائے. یہ کون سی شریعت ہے کہ ایک حرام کہہ رہا ہے ایک حلال کہہ رہا ہے, مگر اس کیسز کے ساتھ جس میں مجتہدین کے اختلاف کی وجہ بتائی گئی. ایک مختصر سی گزارش میں نے ہاتھ کے ہاتھ یہاں کر دی کہ کبھی حدیث کا لفظ سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے. مسئلہ نمبر دو, اور فی الحال یہ آخری مسئلہ ہے اصل مسئلے سے پہلے, ایک دو مسئلے اور بھی بتانا تھے تمیز سے لیکن وہ بیچ میں آ جائیں, کیونکہ ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ آدھے گھنٹے کے قریب ہو گیا, بات آگے ہی نہیں بڑھ, جبکہ بہت آگے بڑھ گئی, لیکن تصور یہ بن رہا. آئیے تمیز کیا مسئلہ نمبر دو, وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں کسی بھی مسئلے شرعی چاہے بینکنگ کا ہو چاہے عام زندگی ہو. اگر کبھی یہ لفظ آ جائے کہ اس میں مجتہد سے رجوع کروں, مجتہد جسے حاکم شرع بھی کہتے ہیں, اس سے رجوع کروں, جہاں جہاں یہ لفظ آ جائے تو حاکم شرع یا مجتہد سے مطلب کیا اپنا مجتہد ہے جس کی ہم تقلید میں ہوں کہ کوئی بھی مجتہد. یہ ایک مسئلہ ہے بینکنگ کے مسائل میں, تو ہر دو جملوں کے بعد یہ لفظ آتا ہوں کہ حاکم شرع سے رجوع کیجئے یا مجتہد سے رجوع کیجئے. تو مجتہد یا حاکم شرع سے مطلب کون سا مجتہد؟ ایک وقت دنیا کم سے کم 50-60 مجتہد تو ہوتے ہی ہیں. اچھا یہ بات یاد رکھیے گا کہ بات مجتہد کی حد تک رکھنا. وکیل جو ہے وہ تو اسی مجتہد کی حیثیت رکھتا ہے جس کا وکیل. مثلا جہاں جہاں ثابت ہو جائے کہ صرف آغاز سیستانی کے پاس جانا پڑے وہاں ان کے وکیل کا مطلب ہی آغاز سیستانی. وکیل اور مجتہد ایک ہی چیز, لیکن مجتہد اگر ایک سے زیادہ ہو, اور الحمدللہ تاریخ تشیع کبھی ہمیں اتنی بانج نظر نہیں آئی کہ صرف ایک مجتہد رہا ہو. یہ ضرور ملا کہ ایک مخصوص زمانے میں فتوا دینا بند کر دیا ہے مگر مجتہد سے. تو مجتہد سے کیا مراد, مراد سے مطلب کون سا مجتہد؟ آئیے اس کا تفصیلی جواب سنیں. تفصیلی جواب یہ کہ ایک چیز میں تو صرف اور صرف اپنے مجتہد سے رجوع کرنا, اور وہ ہے کسی مسئلے میں فتوا لینا. یہ پوچھنا کہ اس مسئلے میں فتوا کیا, وضو کا کیا طریقہ ہے, غسل کا کیا طریقہ ہے, نماز کیسے پڑھی جائے, نکاح کے فلاں مسئلے میں کیا حکم شریعت ہے, طلاق کے فلاں, جہاں کوئی مسئلہ شرعی معلوم کرنا ہو کسی مسئلے میں, وہ صرف اور صرف اپنے مجتہد کی طرف رجوع کریں گے جو عالم ہوتے ہیں. عالم یعنی سارے مجتہدین میں علم زیادہ. یہ تو طے شدہ بات. طے شدہ بات کا مطلب یہ کہ اس صدی کے مراجع کے نزدیک. دوسری چیز, اچھا اب یہاں پر ایک بات مجھے کہنے دے کہ میں خود بچنا چاہتا ہوں مگر کوئی ایک حماقت کر بیٹھتا ہوں جس کی وجہ سے پھر وضاحت کی ضرورت ہو. مگر ایک بات یاد رکھیں, مسئلہ بتانے یا فتویٰ دینے وکیل کی کوئی اہمیت نہیں. وکیل کا کوئی تعلق مسئلہ بتانے اور فتویٰ دینے سے نہیں. یعنی یہ سوچ کر کہ فلاں شخص آغاز سیستانی کا وکیل ہے اس لیے جو فتوے وہ دے گا وہی صحیح ہوگا, فتوے میں کوئی وکیل نہیں ہوتا. یہ ایک بات سمجھ لیجیے, اصل تو یہی لفظ ہے کہ فتویٰ میں, فتوے یا مسئلہ بتانے میں وکیل نہیں ہوتا. جو وکیل ہوتے ہیں وہ مالی معاملات یا اجازت کے بارے میں وکیل ہوتے ہیں, فتوے میں وکیل نہیں ہوتا. چنانچہ فتویٰ بتانے میں وکیل کی حیثیت اور غیر وکیل کی حیثیت برابر ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس سے پہلے جملہ کہ جہاں مجتہد کا نام آئے سمجھ لیجیے وکیل اسی حکم ہے. فتویٰ بتانے میں کوئی وکیل نہیں ہوتا, کسی کو وکیل بنایا ہی نہیں جاتا. تو فتوے میں صرف اپنے مجتہد سے رجوع کرنا. دوسرے نمبر پر قضاوت, جو ہمارے یہاں نہیں ہے ہونا چاہیے. یعنی آپس کے ہر اختلاف کو حکومتی اداروں میں لے جانے کے بجائے مجتہد کی عدالت میں لے جائے, اس میں اختلاف ہے. یعنی موجودہ مراجع میں, موجودہ مراجع سے میری مراد ہے 1940 سے آج تک کے مشہور مراجع, تاکہ سارا مجمع اس کے اندر آ جائے. ان میں سے کچھ نے کہا کہ قضاوت یعنی کورٹ کے معاملات میں بھی عالم کے پاس جانا چاہیے, اور کچھ نے کہا نہیں کورٹ کے معاملات میں عالم کی ضرورت نہیں. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات, اچھا کیونکہ یہ مسئلہ اتنا پیش بھی نہیں آتا ہے اور آج کا موضوع بھی نہیں, بس میں اتنا کہہ کے آگے بڑھ گئے. تیسری بات, خمس کی ادائیگی. اس میں سارے کے سارے مشہور مراجع فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ کہ سہم امام تو اپنے ہی مرجع کو دیا جائے عالم, اور سہم سادات میں بھی امام خمینی اور آغا خامنہ ہی کہتے ہیں کہ اپنے ہی مرجع کو دینا ہو. خمس میرا موضوع نہیں ہے, ورنہ اس ایک جملے میں بھی آگے بڑھنے کی بہت گنجائش. تین باتیں ہوگی. نمبر چار, باقی جتنی اجازتیں بچی, لیکن چار باتیں آئیں فتوے میں یعنی مسئلہ معلوم کرنے میں, نمبر دو قضاوت یعنی کورٹ کے معاملات میں, نمبر تین خمس کی ادائیگی. تین چیزیں ہو گئی, نمبر چار اور باقی جتنی بھی شریعت کی اجازتیں وہ بچی, ان میں سارے مجتہدین فرماتے ہیں 1940 سے آج تک کے مشہور, اس کے اپنے مرجع یا عالم کی ضرورت نہیں. آپ تقلید کسی کی کرتے ہیں اجازت دوسرے سے لے سکتے ہیں. جن کی آپ تقلید کرتے ہیں ان کا وکیل بھی آپ کے پڑوس میں رہتا. پڑوسی کو چھوڑ کے آپ 20 میل دور جاتے ہیں ایک اور مجتہد کے وکیل کے پاس, کوئی حرج نہیں. خمس کے علاوہ جتنی اجازتیں دی جاتی ہیں اس کے اندر مجتہد ہونا کافی ہے. البتہ یہ ثابت ہونا چاہیے کہ مجتہد, اس لیے کہ جس طرح جعلی حوضے بنتے ہیں اس طرح جعلی مجتہد بھی بنتے ہیں. بیچ میں یہ سلسلہ رکا تھا, پھر شروع ہونے جا رہا, بلکہ تھوڑا بہت شروع بھی ہو چکا. اسی احتیاط کے ہی کہ آدمی اسی مجتہد کے پاس جائے کہ جس کا اجتہاد ثابت. مثلاً آپ مقلد آغاز 30 سالی کے, اب دوسرے مرادی آغا وحید خراسانی ہے, آغا جواد تبریزی ہے, آغا خامنائی ہے, آغا سنجانی ہے, آغا بہجہ سے, یہ سب وہ ہیں کہ بہرحال ان کی تو مرجعیت کی بات. لیکن آپ کے علاقے میں کوئی شخص ہے جو اجتہاد کا دعویٰ کر رہا, درس خارج بھی شروع کر دیا, بہرحال اس سے گریز کرے, ذرا سی لاپرواہی گناہ میں مبتلا نہ کر. یہ جو چوتھی چیز بنی یہ اس لیے ضروری تھی کہ اب آئیے آج کے مسائل کا اشتراک. چوتھی چیز کیا بنی کہ فتوا قضاوت یعنی آپس کے جھگڑے طے کرانا, خمر, ان تین کے علاوہ جہاں جہاں شریعت کہتی ہے اجازت لو, وہاں اجازت سے مقصد کوئی بھی مجتہد یا اس کا وقت. اب اس میں موٹی موٹی اجازتیں سن لی. نمبر ایک, کوئی آدمی اس طرح مر جائے کہ اس کا کوئی وارث نہ ہو, تو اب اس کی جائیداد یا میراث نائب امام کے پاس جاتی ہے. لیکن اس میں اگر آپ کو اجازت لینا ہے, لے لیں, کس سے؟ اگر سیستانی کے وکیل سے, وہ ہو تو بہت ہی اچھا, ورنہ جو وکیل آپ کو سوٹ کرے یا آپ کے لیے مناسب. نمبر دو, ایک آدمی مر گیا, اپنے نابالغ بچوں پر کسی کو نگران نہیں مقرر کیا, تو یہ بار بار کا سنا مسئلہ ہے کہ اس کی بیوی کو بھی اختیار نہیں ہے اپنے بچوں کے مالی معاملات. اب اس یتیم بچے کے مالی معاملات کون سنبھالے گا؟ مستحق یا ان کی اجازت, جا کے اجازت دے لیجیے, مقلد کسی کے بھی ہو اجازت کسی اور سے لے لیجیے. نمبر تین, یہ وہ مسئلہ جس نے بہت شک میں مبتلا کیا لوگوں, ایک وقف جائیداد ثابت ہے کہ ایک چیز وقف, مگر اس کا ٹرسٹی, جس نے اس کو وقف کیا وہی ٹرسٹی بناتا, یہ پتا نہیں چل رہا کہ وہ آدمی کس کو ٹرسٹی بنا کے گیا. اب کون کس کا نظام سمجھ, دو چار نوجوان کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا مثلا کچھ ایسی مسجدیں ہیں پاکستان کے اندر دیہاتوں میں ویران پڑی, مسجد بنا رہی ہے, وہاں کوئی نہیں آباد کرنے والا. آج کل ہمارے کچھ نوجوانوں کو شوق ہوا ہے اندرون سندھ کام کرنے کا, کہا چلو بھائی چلے. وہاں پہنچے دیکھا ٹوٹی پھوٹی ویران مسجد, کس نے وقت کی تھی پتا, وہ کسے اس کا ٹرسٹی بنا کے گیا تھا پتا. آپ نے کہا چلو بھائی اس کو بنوا لو اور اس کا نظام سنبھالو اور اس کی دیکھ بھال کرو, نیکی کا بڑا کام, بہت خوش ہو رہے, بہت خوش ہو رہے, یہ بہت بڑی نیکی کا کام کر رہا. مگر جو وقف والی جائیداد, اس کے مالی معاملات میں تصرف کا آپ کو اختیار ہی نہیں, جب پھر کیا کرے, مسجد کو ایسے ہی رہنے, مجھے روزانہ رات کو کتے آ کے سوتے ہیں تو کتوں ہی کو سونے, نہیں نہیں ایسا بھی نہیں, اس کو آباد کرنا بڑی نیکی ہے. لیکن ہر وہ وقف, اور مسجد ہمیشہ وقف ہوتی ہے, مسجد کے بارے میں تو آپ یہ بھی شک نہیں ڈال سکتے, پتہ نہیں وقف ہے کہ نہیں, مسجد تو ہوتی, ہر وہ مسجد ہے, امام باڑہ ہے, کوئی بورڈنگ ہے, کوئی اور ایسی آرگنائزیشن یا تنظیم, جب جائیداد ہے اس کی یا ایسٹس ہے اس کے, یہ پتا نہیں کہ جس نے وقف کیا کس کو دیا. خود بخود ایسے وقف کا مالک, مالک تو میں نے غلط کہا, متولی حاکم شرع ہوتا, اب اسے استعمال کرنا, ان سے اجازت دینا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جن کی آپ تقریر میں, بلکہ آپ کو کوئی بھی مستحق نہیں ہے. بات تو بہت لمبی ہو جائے گی, خلاصہ نمبر چار, مجھول المالک, ہر وہ مال جس کے اندر مختلف آدمیوں کا پیسہ اس طرح شامل ہو کے گھل مل گیا کہ اسے الگ الگ کرنا مشکل, یہ مجھول المالک. اب مجھول المالک وہ لوگ بھی جن کا اس کے اندر پیسہ, یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ اس میں ہمارا پیسہ کون سا, اگر کرنسی نوٹ کی شکل میں, ہاں اگر جو سامان ملا ہے مخلوط ہوا, وہ یہ ہے کہ کسی کے برتن ہے, کسی کی چپل ہے, کسی کا سوٹ کیس ہے, اس قسم کا سامان, وہ تو الگ کرنا ممکن. اس میں بھی اگر فیکٹری کی بنی ہوئی چیزیں جیسی ہے جیسی چپل, مشکل. لیکن کرنسی نوٹ کو ذہن میں رکھیے, وہاں آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ میرا کرنسی نوٹ یہ والا, یا سب جا کے مل جائے. اس کی مزید تشریح چاہیے, لیکن وہ پچھلی دفعہ آ چکی ہے وضاحت میں. اس کا مالک خود بخود مستحق ہوتا, لفظ مالک وہ لفظ ہے جس کے لیے میں نے آج ایک معذرت کر دی کہ میں بطور تفاہم کہہ رہا ہوں. اصل میں تو مجتہد اس کا مالک نہیں, مجتہد اس کا امیر, اس چیز کو استعمال اپنی ذات پہ نہیں کرے, امیر کس طرح سے اس کو تفریح کیا جائے. لیکن لفظ امین کے بدلے لفظ مالک اس لیے آ رہا کہ بہت کم مسئلہ جاننے والے مالک سے ہی سمجھتے ہیں, مجتہد اس مال کا مالک, مجھول المالک. لیکن کون مجتہد؟ کوئی. اس میں مرجع ضروری نہیں. تو یہ دوسرا مسئلہ تھا, اسے ذہن میں رکھ کر بینکنگ کے مسائل کے بعد شروع کی جائے. ایک وضاحت اور ضروری ہے, وہ یہ کہ گزشتہ تقریر کے دو تین مسئلے رہ گئے, اس کو ابھی رہنے دیں. بینکنگ کے مسئلے آ جائیں گے, کچھ اس کے بیچ میں حل ہوں گے, کچھ اس کے بعد حل ہوں گے. اچھا, بینکنگ کے مسئلے اپنی آسانی کے لیے ہم صرف تین چیزوں تک محدود رکھتے ہیں. نمبر ایک, بینک میں پیسہ جمع کرنا. نمبر دو, بینک سے قرض لینا. نمبر تین, بینک میں نوکری کرنا. اگرچہ مراجع بینکنگ سے متعلقہ باقی بھی تمام کے تمام احکامات کا بیان کیا, مثلا بینک کا کمیشن بیس پہ کام کرنا, یہ چوتھی چیز ہوگی. یہ پیسہ جمع کرنے اور قرضہ لینے کی بات نہیں. بینک کا فورن کرنسی کی ڈیلنگ کرنا, یہ پانچویں چیز ہوگی. بینک کا اپنے کھاتے داروں کو مختلف انعام دینا, یہ چھٹی چیز ہوگی. یہ شاید آ جائے, اس لیے کہ آج کل انعام کا اعلان پڑ گیا. مگر چھٹی, ساتویں چیز, بینک کا شیئر, بینک سے متعلقہ شیئر کی ڈیلنگ. اس کے دو حصے. نمبر ایک, عام کمپنیوں کے شیئر بینک کے ذریعے سے خریدنا اور بیچنا. نمبر دو, خود بینک کے اپنے شیئر خریدنا اور بیچنا. اور اس کے بعد بہت ساری اور بھی چیزیں. فی الحال مسئلے کو ان تین بنیادی چیزوں تک رکھتے ہیں. پھر آج تو نہیں, چاہے وقت بھی ہو, گھر کی اب تو وقت بھی نظر نہیں آ رہا, آگے تو نہیں, آئندہ درس میں کچھ اور چیزیں آ سکتی ہیں. بینک سے متعلقہ جو تین اہم مسئلے ہیں, اب ہم اسے اس ترتیب سے شروع کرتے ہیں کہ نمبر ایک, بینک میں پیسہ رکھنا. اچھا, اس سے پہلے ایک اور مسئلہ, بینک کے پاس جو مال ہوتا اس اعتبار سے بینک کی دین کچھ میں نہیں, یہ غلط کہہ دیا. بینک کے جو مالک ہوتے, مال کا کاف میں کھا گیا, مالک تھا, کاف سمجھیے کہ پرنٹنگ مسٹیک ہو گئی, وہ اڑ گیا. بینک کے مالک کے اعتبار سے بینک کی دین کچھ میں, یا اس کے مالک مسلمان ہیں, یا اس کے مالک کافر ہیں, یا اس کی مالک حکومت. حکومت کے اندر پھر وہی مسئلہ اشارتاً کہ حکومت سب مالک مانی جائے گی اگر کسی بینک میں اس کا ایک فیصد بھی شیئر, وہ والا بینک بھی حکومت کا بینک مانا جائے گا, چاہے 99% شیئر مسلمانوں کے یا کافر ہوں گے. 1% بھی اگر حکومت کا ہے تو وہ حکومت کا بینک سمجھے. دیکھیے, یہ مسئلہ اگر سمجھانے جاؤں پھر 10 منٹ لگیں گے, لیکن جب گزشتہ تقریر میں بڑی وضاحت کے ساتھ آ گیا, بلکہ شاید گھوڑے اور خرگوش کے گوشت کی مثال بھی اسی موقع پر میں نے دی تھی, تو اتنا بیان کافی. اب یہ تین بینک بنے, اور بینک سے متعلقہ تین چیزیں بھی ہمارا موضوع, پیسہ رکھ رہے ہیں, قرضہ لے رہے ہیں, یا نوکری کر رہے ہیں. تو یہ 3×3=9 یا 3×3=9 بنے, 3×3=9. 9 چیزیں بیان کرنا. یہ 9 چیزیں جو, ان کا بیان اس طرح سے شروع ہو رہا کہ آپ بینک میں پیسہ رکھنے جا رہے ہیں, یا آپ نے پرائیویٹ بینک میں پیسہ رکھا ہے. پرائیویٹ سے مطلب ہے مسلمان کا پرائیویٹ, کافر کا نہیں. یعنی مسلمانوں کے بینک میں پیسہ رکھا, یا حکومت کے بینک میں پیسہ رکھا ہے, یا کافروں کے بینک میں پیسہ رکھا ہے. تین قسم کے بینک, کافروں کا بینک چاہے کافر ملک میں ہو, چاہے مسلمان ملک میں. یعنی ہر وہ بینک کہ جس کے اندر آخر میں جو نفع ہوگا وہ کافر لے جائیں, وہ کافروں کا بینک. اب آئیے, یہ جو تین بینکیں میں پیسہ رکھنے کا مسئلہ, پہلے مرحلے پر مسلمان کا بینک ہے, دوسرے مرحلے پر حکومت کا بینک آیا, اس کی دو دو قسمیں ہیں. وہ کیا فرماتے مسلمان بینک, اگر آپ نے اضافے کن شرط کے ساتھ, اضافے کی شرط کے ساتھ پیسہ رکھا تو مسلمان بینک میں بھی پیسہ رکھوانا تو جائز ہے, اضافہ لینا حرام. لفظ اضافہ استعمال کیا جا رہا ہے جسے ہم عرب سود کہتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ لفظ سود استعمال نہ ہو رہا ہو. آپ نے بارہ شرط لگائی ہے کہ میں 1000 رکھوا رہا ہوں, اس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے, چاہے لفظ اس کے لیے کوئی بھی استعمال ہو رہا ہے. اسی لیے مراجے نے بھی خانہ خدا ماں بہن کے ساتھ پیل حرام 70 مرتبہ کیا جائے اس سے بڑا گناہ. مجھے سخت ترین حدیث ہے وہی, اضافے کی شرط کے ساتھ مسلمان بینک میں پیسہ رکھوایا, اضافے کی شرط سے آپ نے یہ پیسہ رکھوایا حلال. پیسہ رکھوانے کی بات نہیں ہو رہی جو آپ کو اضافہ ہو, ابھی اس کی وضاحت ہوگی, ابھی تو خالی سرسری مطلب. حکومت کے بینک میں اضافے کی شرط کے ساتھ پیسہ رکھوایا, اچھا جو پہلا مسئلہ بنا یہ کس مرجے کا ہے؟ یہ پہلا مسئلہ آغائے خوئی کا بھی ہے, امام خمینی کا بھی ہے, آغائے سیستانی کا بھی ہے. پہلا مسئلہ, مسلمان بینک میں اضافے کی شرط کے ساتھ پیسہ ہو تو حرام, اور وہ سود, اور اس کے لیے وہ ساری سخت ترین آیات قرآنی اور سخت ترین احادیث معصومی, اور اگر بغیر اضافے کی شرط کے ہو تو تینوں مراجے کے نزدیک پیسہ رکھ کر اضافہ حلال. نمبر گورنمنٹ کا بینک, اضافے کی شرط کے ساتھ پیسہ رکھوایا جائے, شرط ہے اضافے, تینوں مراجے کہتے ہیں یہاں بھی وہی مسئلہ چلے گا, یہ حرام ہے اور سود. بغیر اضافے کی شرط کے تین میں سے دو کہتے ہیں حلال ہے, ایک فرماتے ہیں گورنمنٹ کے بینک بغیر اضافے کی شرط کے بھی حرام. پرائیویٹ بینک کا مسئلہ تھا کہ اگر شرط ہے اضافے کی تو تینوں مراجے کے نزدیک حرام, شرط نہیں ہے تینوں کے نزدیک حلال. گورنمنٹ بینک اضافے کی شرط ہے تینوں فرماتے ہیں حرام, اضافے کی شرط نہیں دو فرماتے ہیں پھر حلال ہو گئے, وہی پرائیویٹ بینک کا مسئلہ. ایک فرماتے ہیں گورنمنٹ بینک میں بغیر اضافے کی شرط کے بھی پیسہ حرام, یہ کون ہے؟ یہ آغائے سیستانی ہے. البتہ احتیاط واجب لگائی تو آپ مسئلہ یہ بنا کہ گورنمنٹ بینک میں بغیر اضافے کی شرط کے بھی اگر پیسہ رکھوائے تو آیت اللہ سیستانی کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پہ حرام. نہیں, مسئلہ اور سخت. فرماتے ہیں گورنمنٹ کے بینک میں پیسہ رکھوانا ہی حرام بنا پر احتیاط واجب. ابھی تک تھا نا کہ پیسہ رکھوا سکتے, اضافہ لینا حرام ہے کہ حلال. گورنمنٹ کے بینک میں آغائے سیستانی فرماتے احتیاط واجب, رکھوانا ہی حرام, اضافے کو چھوڑیں, کوئی مسئلہ بھی نہ ہو اضافے, شرط کے ساتھ ہو تو یقیناً حرام ہے, بغیر شرط کے ہو تو احتیاط واجب کے حرام. تو جب آغائے سیستانی کا مسئلہ آ گیا تو واضح ہو گیا کہ وہ کون مراجع ہیں جو گورنمنٹ بینک کا حکم بھی پرائیویٹ بینک کی طرح مانتے ہیں کہ بغیر شرط کے رکھوایا تو حلال. آغائے ہوئی اور آغائے حکومت, صرف اور صرف ایک بینک بنا بچا جس کے بارے میں یہ تینوں بلکہ تمام مراجے کا کہنا کہ اس میں پیسہ رکھوانا بالکل حلال ہے, اضافے کی شرط لگا کر بھی اور بغیر شرط کے, اور وہ ہے کافر کا بینک. یہ مسئلہ بہت ہی معمولی اور آسان ہے, اس لیے اس کو چھوڑیے. ابھی آئیے پہلے دو مسائل, پہلے دو مسائل کے لیے ایک کے لیے وہی مثال سمجھنا پڑے گی کہ جو میں نے شکیات نماز کی دی, اتنی لمبی مثال کسی وجہ سے دی گئی, لیکن پہلے ہم ذرا ایک چیز پہ غور کریں کہ گورنمنٹ کے بینک آغائے سیستانی یہ کیسے کہہ دیا کہ پیسہ رکھوانے آرام ہے. وہ باقی چیزیں کہ اضافہ ملے کہ نہ ملے, شرط ہو کہ شرط نہ ہو, اس کے پیچھے ان کا کوئی فلسفہ ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی وجہ یا نہیں؟ حکم ہے ماننا پڑے گا، آرڈر از آرڈر. نہیں، وہاں پر ان کا ایک نظریہ، یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اس نظریے کو سمجھ کر پچھلی تقریر کا ایک نامکمل مسئلہ واضح ہوگا. آج بینکنگ کے مسئلے مکمل نہیں ہوں گے، مجھے پہلے سے پتا تھا، بلکہ میں نے جان بوجھ کر یہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ مسئلے اتنا آپس میں کھچ پچ ہوتے ہیں کہ انہیں الگ الگ تقریر میں لانا ضروری ہے. آج صرف پیسے رکھنے کے مسئلے آئے، لیکن پہلے اس ایک مسئلے کو سمجھ لیں کہ گزشتہ تقریر کے آخر کے ایک مسئلے کو واضح کریں. لیکن وہ والا گزشتہ کا مسئلہ جو کچھ لوگوں نے پوچھا، ہو سکتا ہے سب کا ذہن وہاں گیا بھی نہ. اچھا، وہ کیا؟ آغاز سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ حکومت کے خزانے میں کوئی چیز جمع کراتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے گویا اپنے مال کو آپ مجھول المالک بنا رہے ہیں. نہیں، وہی چلتی ہوئی مثال دوں گزشتہ درس، گویا آپ ایک ایسے پانی سے بھرے ہوئے تالاب اپنا ایک گلاس پانی ڈال رہے ہیں کہ وہ اس میں گھل مل کے ختم ہو جائے گا، آپ کو واپس نہیں ملے گا. اگر تالاب کا مالک کہے کہ اچھا آؤ ایک گلاس پانی اس میں ڈال دو، پھر تمہیں ایک گلاس لے جانے کی اجازت ہے، تب بھی جو گلاس آپ لے جائیں گے کیا یہ وہ ہے جو آپ نے ڈالا تھا؟ جو آپ نے ڈالا تھا وہ تو گھل مل کے ختم ہو، یہ آپ کو اس کے بدلے دوسرا پانی ملا. ایسا اکثر ہوتا ہے، جیسے ہم لوگوں نے ایک زمانے میں جب مکانات حج کے مکانات ہم لوگ خود کرائے پہ لیتے، حکومت کی پالیسی تھی کہ اپنا مکان خود لیجیے، بعد میں حکومت نے نظام سنبھال لی. جب اپنا مکان خود لیتے تھے تو اس کے اندر کوئی نوکر ووکر نہیں ملتا. آج کل جو حکومت مکان کرائے پہ لیتی ہے اس کے اندر ایک چوکیدار یا کیئر ٹیکر کو رکھا جاتا ہے. تو اس وقت یہ تھا کہ مکان کرائے پہ لیا، کوئی نوکر تو ہے نہیں، پانی کے کولر صبح کو بھر دی. اب ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی پانی پی کے جاتا ہے، شام کا کولر خالی ہے تو کون بھرے؟ تو وہاں پر ایک بورڈ لکھ کے لگا دیا تھا کہ جتنا پانی آپ اس میں سے پیئے، جاتے وقت ادرائے مہربانی اس کو آپ بھر کے جائیے. دو گلاس آپ نے پیے تو پینے کے بعد پھر دو گلاس اس میں ڈال کے جائیے. یہ تھا ہمارے یہاں نظام. تو وہی آغاز سیستانی میں مثال وہی دی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ مسئلہ سارے مراجے کا، اور یہ مسئلہ وہی سمجھیں گے جو گزشتہ اتوار کو تھے اور اب تک اس کے مسئلے انہوں نے یاد رکھے. کہ آغاز سیستانی فرماتے ہیں کہ گورنمنٹ کا بینک یا بالفاظ دیگر گورنمنٹ کے خزانے، جب کوئی پیسہ بھی آپ جمع کراتے ہیں تو آپ کا پیسہ تو ختم ہو گیا. یہ تو سمجھیے تالاب میں پانی مل کے ختم ہو گیا. اگر حکومت آپ کو اجازت بھی دے کہ اس کے بدلے اتنے پیسے لے جاؤ، تو یہ آپ کا پیسہ نہیں، یہ کسی اور کا پیسہ آپ کو ملے گا. آپ کا پیسہ کسی کو ملے گا، کسی کا پیسہ آپ کو ملے گا. جہاں چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں وہاں یہی ہوتا. پتا نہیں میرے ذہن میں ہلکی مثالیں ہی کیوں زیادہ آ رہی ہیں، یا تو اس لیے کہ یہاں حج زیادہ، یا اس لیے کہ میرا تجربہ بھی حج سے زیادہ ہے دوسری چیزوں کے مقابلے. جب ہم لوگ آتے ہیں حج سے واپس تو جہاں قافلوں کا نظام ہے وہاں پھر بھی کچھ چل جاتا ہے، لیکن جو عام فلائٹ 400 آدمی بیٹھے تو 400 آب زمزم کے کین جمع ہو گئے. اب جب جہاز کراچی میں اترتا ہے تو سب مل جاتے ہیں. چنا کے پی آئی اے والے اعلان کر دیتے ہیں کہ بھائی جو کین آپ کے ہاتھ لگے واپس جائیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کراچی کی پرواز اب تو بعد میں سکھر جاتی ہے پھر ملتان جاتی ہے. سکھر والوں کا سامان یہاں اترتا ہے، یہاں والوں کا سامان سکھر جاتا ہے. پاکستان میں جو بھی نہ ہو وہ سب. تو اب یہ ہے کہ وہ بھی یہی کہتے جو عام ماحول ہے معاشرے، کہ بھائی آپ کا مثلا پانچ چیزوں کا کہنا اٹھا لیجیے، آپ کا کہنا دو اٹھا لے گا. مگر اول تو یہی بات یقینی نہیں کہ جس کا کہنا ہم اٹھا رہے ہیں وہی ہمارا اٹھا. کیسے بتاؤ؟ جیسے مجلس اور امام والوں میں جو چپلیں مکس اپ ہو جاتی، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر آدمی کو ایک چین مل گیا، ہر آدمی کو ایک چپل کا جوڑا مل گیا. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو ہماری بہن کے گئے ہم اسی کی بہن کے جا رہے ہیں. اور اگر یہ پتا بھی چل جائے تب بھی کیا اس سے کوئی چیز جائز ہو جائے جب تک کہ دونوں فریقین آپس میں راضی نامہ نہ کرے؟ تو آغاز سیستانی فرماتے ہیں کہ جب کبھی آپ حکومت کے خزانے میں کوئی چیز جمع کرا رہے ہیں تو گویا آپ اپنی چیز کو ختم کر رہے ہیں، مٹا رہے ہیں. انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے جو اردو میں بھی استعمال کیا، آپ اپنے مال کو طلب کر رہے ہیں. یہ لفظ ہے کیونکہ طلب عربی کا لفظ، فرما رہے ہیں یہ ایسا ہے جیسے آپ اپنا مال طلب کر رہے ہیں. بعد میں اگر آپ کو ملے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا ہی مال ہے جو مجھے ملا، بلکہ اگر وہی نوٹ بھی کسی اتفاق سے آپ کے پاس آ جائے تب بھی آپ نہیں کہہ سکتے وجہ پچھلا دس وجہ چکی. اچھا اب اگر سیستانی فرماتے کہ جو کچھ بھی آپ حکومت کے پاس جمع کراتے ہیں جو کچھ بھی آپ حکومت کے پاس جمع کراتے ہیں یا تو آپ سے زبردستی لیا جاتا ہے تمہارا تو مسئلے ختم طلب ہو رہا ہو کہ کچھ ہو رہا ہو آپ کے اختیار نہیں یا یہ کہ آپ نے حکومت سے کوئی معاملہ کیا ہے حلال والا اس کے لیے کچھ جمع کرایا بعد میں اس کے بدلے میں کچھ ملے تو اگر سیستانی نے اپنے مقلدوں کو اجازت دے دی کہ حکومت سے حلال معاملہ کریں اور حکومت کے قانون کے تحت پیسہ لیں وہ جائز فرماتے ہیں لیکن بینک کے اندر جو آپ حکومت کے بینک میں پیسہ جمع کرا رہے ہیں دو شرطیں تھیں یا شرط لگا کے جمع کرایا یا بغیر شرط شرط لگا کے جمع کرایا تو ویسے ہی حرام ہے سود کی شرط جائز بغیر شرط کے آپ جمع کرا رہے ہیں آپ کی طرف سے شرط نہیں اس کا مطلب کیا کہ آپ اپنے مال کو طلب کر رہے ہیں ضائع کر رہے ہیں پھینک رہے ہیں اگر آپ نے جس کے بدلے ہمیں ملے گا اس لیے جمع کرایا تو آپ نے تو شرط لگا دی تو ویسے ہی حرام ہو وصول بن گئے اگر آپ نے حکومت کے بینک میں پیسہ اس لیے جمع کرایا کہ بھائی میری اس مہینے کی بچت 5,000 ہے بینک میں جمع کراؤ تاکہ جب چاہوں 5,000 نکال لوں اگر یہ نیت کر کے جمع کرائے گا اس کو واپس نکالنا چاہے آپ کی نیت خالی اپنا مال نکالنے کی تب بھی وہ فرما دیں کہ اگر آپ کی طرف سے شرط ہے کہ اس نیت سے آپ نے جمع کرایا کہ اس میں اضافہ آئے گا میں اپنا اصلی مال نکالوں وہ تو شرط ہو گئی حرام اگر آپ کی نیت ہے مجھے نہیں چاہیے اضافہ مجھے نہیں چاہیے اضافہ میں تو خالی اپنا مال جمع کرا رہا ہوں فرماتے ہیں جب آپ اضافہ نہیں چاہیے تو گویا آپ اپنا مال جمع نہیں کرا رہے اپنا مال پھینک رہے پھینک رہے ایک ایسے تالاب میں ڈال رہے ہیں جہاں آپ کا مال گھل مل کے ختم ہو جائے فرماتے ہیں کہ شرحن اپنے مال کو پھینک دینا یہ جائز ہی نہیں بہت چھوٹی سی رقم ہو 98 روپیہ 2 روپیہ یہ تو شاید بینک والے اب جمع بھی نہیں کریں 100 روپے تک کے اکاؤنٹ کے بارے میں کوئی خبر تھی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن ایک مسئلہ آ جاتا ہے اسراف دیکھیے بات کہاں سے کہاں سے کہاں جا رہی ہے آپ کہیں گے کہ آج مولانا ٹریک پر یہ میں ٹریک پہ اٹھ رہا ہوں یا اگر سیستانی کا مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں ان کے شان میں گستاخی کر کے وہ لفظ کو استعمال نہیں کر سکتا وہ فرماتے ہیں یہ پیسہ پھینک دینا اسراف اسلام میں حرام تقدیر اس سے بڑا حرام اسراف حرام قرآن نے کہا ولا تصرف ان اللہ لا یحب المسرفین یہ الفاظ ہے اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین مگر تقدیر کے لیے تو آیت آئی کہ یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اللہ محبت نہیں کرتا یہ ناراضگی کی ایک منزل اللہ تمہیں شیطان کا بھائی بناتا ہے یہ تو ناراضگی کی آخری منزل تو اسراف پھر بھی چھوٹا گناہ ہے تقدیر کے مقابلے آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کہاں کی ہانک رہے ہیں بہت گئے کیا اسراف کیا تقدیر ہاں سنیے ہر چیز کسی وجہ سے بیان کی جاتی ہے اسراف کہتے ہیں صحیح جگہ پر زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں بیٹی کی شادی کرنا ہی کرنا ہے اسے بٹھا کے تو نہیں رکھنا مگر جہاں 1,00,000 کا خرچہ تھا ہم نے 1.5 لاکھ کر لیا یہ اسراف گھر کے لیے فرنیچر خریدنا ہی تھا بغیر فرنیچر کے تو معاشرتی اعتبار سے ہے لیکن جہاں 20,000 کا فرنیچر آنا تھا ہم نے 80,000 کا لے لیا یہ اسراف تقدیر کہتے ہیں ایسی جگہ پیسہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کی اجازت ہی نہیں ضرورت ہی نہیں اپنے نوٹ کو جلا دیا یہ نوٹ جلا دیکھیے نوٹ کے بدلے سگریٹ خرید کے سگریٹ جلا وہ اسراف کہ سگریٹ آدمی کو سکون دیتی نوٹ کیا کچھ لوگ کہیں گے کہ نوٹ جلتے دیکھ کے بھی ہمیں سکون ملتا پاگلوں کے احمقوں کے دیوانہ لوگوں کے سکون کو اسلام نے حجت نہیں مانا یہ ہے تبدیل چنانچہ اس کی دوسری مثال گھر میں بکری پلی ہم نے اس کو کوئی غذا نہیں دی وہ بھوک سے مر گئی یہاں پر ایک ظلم کا گناہ ہے دوسرا تبدیل کا گناہ یہ باقاعدہ مثال عملیہ میں لکھا کہ حلال کو جانور کو نہ پالنا نہ ذبح کرنا ایسے ہی مرنے دینا یہ حرام ہے کیوں حرام کیسے بھی تقدیر 1,000, 500, 1,000, 1,500, 2,000 کی رقم ارے بکری ہے 2,000 کی یہ آپ نے ایسے ہی مرنے مرنے کے بعد کس کام کی مردار بن گئی مردار کسی کام نہیں آتا یہ تقدیر کو فائدہ ہی نہیں آتا وہ اسراف تھا کہ آپ کے گھر میں دعوت تھی دو بکریوں سے ہو جاتی دعوت آپ نے 4 بکریاں ذبح کرا دی بھائی لوگوں کو زیادہ گوشت کھانے کو ملے جس کی ضرورت نہیں کتنا کس گوشت کو زیادہ کہتے ہیں کراچی والوں کا معیار الگ ہے پنجاب والوں کا معیار الگ ہے اس کو چھوڑ لیکن آپ نے بکری کا گلا گھٹ کے مار دیا یہ تو کسی کام کی نہ رہی یہ تقدیر آغاز سیستانی فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنا پیسہ پھینک دیا, پیسہ پھینکنے کی اجازت نہیں. یہ ان کا نظریہ فرماتے ہیں. اس لیے گورنمنٹ کے بینک میں پیسہ جمع کرنا ہی جائز نہیں, چاہے شرط ہو چاہے شرط بھی نہ ہو, خالی حفاظت کی نیت سے جمع کرو. یہ حفاظت نہ ہو, گھر میں رکھیں گے 50% چانس ہے کہ ڈاکو آئے کہ نہ. گورنمنٹ کے بینک میں جمع کرائے تو 100% آپ نے پھینک دیا. آپ کے ذہن اور آپ کی عقلیں شاید اس استدلال کی تائید نہ کریں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ استدلال کی بنیاد عقل ہوتی ہے کہ حدیث. آگے سیستانی حدیث کو اسی انداز سے سمجھ رہے ہیں. تو دیکھیں یہ ایک نظریہ, اس میں صرف اتنی سی گنجائش ہے, اتنی کہ آگے سیستانی نے کہا احتیاط واجب, گورنمنٹ کے بینک میں پیسہ جمع کرنا احتیاط واجب کی بنا پہ جائز نہیں. کیونکہ اب بس آسان تھا, وہ خالی ان کا جملہ پڑھ دوں, مزید وضاحت سے وضاحت سے وضاحت ضرورت نہیں. ان کا صرف جو ان کی کتاب میں جملہ وہ یہ ہے کہ حکومت کے بینک میں شرط لگا کے پیسے جمع کرنا حرام, کیونکہ وہ تو سود مکھی, اور بغیر شرط کے بھی جمع کرانے میں اشکال. جو کہ حکومت کا مال مجبور المالک ہے, جو پیسہ جمع کرائیں گے وہ طرف ہوگی. آگے پھر ایک جملہ لکھتے ہیں, اس لیے کہ جو آپ نے جمع کرایا وہ آپ کو ملے گا, جو آپ کو ملے گا وہ کسی اور کا ہے. بس کسی اور کا مطلب مستحق کا. چنانچہ اگر کوئی آدمی آپ سے کہہ دے اپنے نوٹ کو آگ لگا دو ہم 10 روپے تمہیں دے دیں, یعنی ہم غور کریں گے 10 روپے دیں کہ نہ دیں, تو اس کے کہنے پر آگ لگانا حرام رہے. یہی آغاز سیستانی فرماتے. کیوں؟ یا تو حاکم شرع کی مرضی آپ کو اجازت دے مجرور المالک میں کہ نہ دیں, اور دے بھی تب بھی آپ کو اپنا پیسہ نہیں ملا. یہ انہوں نے احتیاط واجب لگا کے کہا. امام خمینی اور آغاز خوئی کے مقلدوں کے لیے مسئلہ ٹھیک. آغاز سیستانی کی تقریر یہ بچے بھی نظر آ رہے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو ابھی بالغ ہوئے, کچھ ایسے ہیں جنہوں نے 1992 کے بعد تقلیدیں شروع کی. سب تو آغاز سیستانی کی تقلید. فی الحال احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ حکومت کے بینک میں پیسہ جمع نہیں کرا سکتے. البتہ شیخ جواد قبرضی کا وہی فتویٰ ہے لفظ بلفظ جو آغاز خوش کا, چنانچہ اگر کوئی رجوع کرنا چاہے اور شیخ جواد قبرضی کو عالم فلالم مانے تو مسئلہ اس کا حل ہو سکتا, لیکن فی الحال تو ہمیں 3 بڑے مراجع تک اپنے آپ کو محدود رکھنا ہے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا کہ اگر سیستانی نے یہ کہا تو اگر ہوئی نے کیسے اجازت دے دی؟ یہ تو ہمیں کسی مرجع کے بارے میں کہنے کا اختیار ہی نہیں, بھائی اس کا یہ فتویٰ ان کا. لیکن وہاں وہ خود تھوڑی سی وضاحت کر رہے ہیں, اس لیے اگر کوئی فرماتے کہ حکومت کے خزانے میں پیسہ جمع کرانا ہی تو گویا آپ ضائع کر رہے ہیں, مگر جب اس کا بدل آپ کو مل رہا تو اس کو ضائع کرنا میرے نظریے میں نہیں کہا جائے. دیکھیے الفاظ یہ نہیں, ان الفاظ سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک مرجع دوسرے پہ اعتراض کر رہا ہے. یہ الفاظ میرے ہیں, مفہوم یہ کہ بدل, جو بدل مل رہا بدل کی وجہ سے اس کو طلب کرنے کی اجازت آپ جمع کرا سکتے. بہت سی جگہوں پہ شریعت نے بدل اس پہ جو کہ بڑی سخت پابندی ہے منتظمین کی کہ انگریزی الفاظ کم سے کم استعمال کر, اسی لیے میں بدل ہی کو استعمال کر رہا ہوں, اس میں سمجھ میں آ جائے. بہت سی جگہوں پر بدل کی وجہ سے مسئلہ بدل جاتا ہے, بدل کی وجہ سے بدل جاتا ہے, لیکن ایک مرضی مانتا ہے ایک نہیں مانتا. آپ کہیں گے یہ حکومت کے خزانے کا مسئلہ تو واضح نہیں ہو, کہ آغاز سیستانی نے کہا بدل کیوں ہم نہیں مانتے, آغاز خوئی نے کہا بدل کو مانتے, مگر امس میں یہی مسئلہ آغاز خوئی اور آغاز خمینی میں اختلافی کہ بدل کو مانے کے نہیں مانتے. آپ کہیں گے بھائی امس کا کون سا مسئلہ, سنیے. ایک شیعہ نے آپ کو ایک تحفہ دیا جو اس کے پاس سال بھر رہا تھا اور خمس واجب ہو گئے, اس نے خمس نہیں نکالا آپ کو دے دی. اصولاً ایک گلاس نجیس تھا وہ کوئی آپ کو دے دے آپ کے پاس آئے تب بھی نجیس ہی رہے گا نا, مالک بدلنے سے تو گلاس پاک نہیں ہوتا. گورنمنٹ کی ایک مثال پچھلی دفعہ آئی تھی کہ گورنمنٹ نے ایئرپورٹ پہ کسی کا مال پکڑا اپنے قبضے میں لے کے آپ کو دے دیا, پھر بھی آپ کو اصلی مالک کو پلٹانا, اس لیے کہ معاملات بدلنے سے چیز کو ختم نہیں بدلتی. اس مسئلے میں آگے کوئی کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا دوست آپ کو ایسی چیز دیتا ہے جس پر خمس واجب, اس نے نہیں نکالا خمس چیز آپ کو دے, آپ کے پاس چیز آئی اس کا خمس آپ کے پاس, چیز آپ کے پاس آ گئے خمس, اس چیز پر سے اتر کر اس آدمی کی گردن نکلا, اس کی گردن بدل بنی اس چیز, کپڑے پر خمس واجب تھا, اگر اس کے گھر میں کپڑا رہتا تو کپڑے ہی کے واجب رہتا, کپڑا آپ کو دے دیا چنانچہ کپڑا آپ کے لیے حلال ہو گیا, جو اس پہ پانچویں حصے پہ خمس تھا یہ اس کی گردن پہ چلا گیا. امام خمینی نے کہا خمس میں بدل کے قائل ہیں. چنانچہ اس مسئلے میں امام خمینی کا فتویٰ کہ اگر کپڑا اس کے پاس سال بھر رہا خمس واجب تھا نہیں دیا اس نے آپ کو دیا, آپ کے لیے بھی پورا کپڑا حلال نہیں ہے, اس کے چار حصے حلال ہیں, پانچواں حصہ مستحب ہے اس کے وکیل کو دینا. دیکھیے بینکنگ کے مسئلے میں مجھول مالک آغا کوئی نے فرمایا کہ آپ اپنا پیسہ اس لیے ضائع کر سکتے ہیں کہ بدل ملنے والا. آغا سیستانی نے کہا بدل کی وجہ سے ضائع کرنے کی اجازت نہیں, مگر قمس یہی اختلاف آغا کوئی رہا ہے خدا نہیں. میں بتانا یہ کیا رہا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آغا سیستانی کا بالکل عجیب نظریہ, نہیں, یہ نظریہ دوسرے باپ میں دوسرے مرجے نے لیا, تیسرے باپ میں تیسرے مرجے نے لیا, اور اسی طرح. تو خلاصہ یہ بنا کہ آغا سیستانی کے جب یہ نظریہ ان کا آیا, اور آغا کوئی کا بھی تقریباً نظریہ یہی, لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ چونکہ اس کے بدلے میں اتنے ہی پیسے تو آپ کو ملیں, اس لیے آپ کو اپنا پیسہ حکومت کے تالاب میں پھینک دینے کی اجازت ہے. اب اس مسئلے گزشتہ تقریر کا کون سا مسئلہ حل ہو رہا ہے؟ حل نہیں ہوا. ایک سوال پوچھا گیا اس کا جواب. گزشتہ تقریر میں دیکھیے آج جو مسئلے آج بکھرے بکھرے یہ ضروری ہے کیونکہ ان کی مدد سے جا کر بینکنگ کے مسئلے جڑے. اب آئیے گزشتہ تقریر کا ایک مسئلہ. گزشتہ تقریر کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ حکومت کے پاس جو پیسہ قانونی اعتبار سے وہ آپ کا ہو گیا, شریعت کے اعتبار سے جب تک قبضے میں نہ لے وہ آپ کا نہیں ہوا. چنانچہ جب قبضے میں لیں گے تب آپ کا ہوگا, اس کے بعد سے ایک سال بعد قمس واجب. یہ خلاصہ میں نے کیا اصل مسئلہ یہ. اچھا, اس میں وضاحت ساتھ میں کی گئی, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی تو ایک سوال پیدا ہوا. وضاحت یہ کی گئی کہ یہ مسئلہ اس وقت ہے جب پیسہ حکومت سے آپ کو مل رہا ہے. اگر پیسہ کسی پرائیویٹ پارٹی سے آپ کو ملا اور پھر آپ نے لے کے حکومت کے بینک میں جمع کرا دیا تو یہ مسئلہ نہیں چلے. جیسے ہی پرائیویٹ پارٹی سے آپ کو ملا اسی دن سے خمس کا میٹر شروع ہو گیا. یہاں تک پرائیویٹ پارٹی سے آپ کو ملنا چاہیے تھا, آپ کا حق بن گیا, آپ عام ملازم ہیں, آج آپ کو تنخواہ ملنی چاہیے, آپ پندرہ دن دیر سے لے رہے, جان بوجھ کے دیر کر رہے ہیں, خمس کا میٹر پہلے دن سے شروع ہو. آپ نے کسی کا کوئی کام کیا ہے, اس کا پیمنٹ آپ کو ملا, آپ جان بوجھ کے تین مہینے بعد پیمنٹ دینے جا رہے ہیں جبکہ آپ کو تین مہینے پہلے مل سکتا تھا, خمس کا میٹر تین مہینے پہلے شروع ہو گیا. چنانچہ جس دن آپ نے لیا اس کے نو مہینے بعد آپ کو خمس دینا, بارہ مہینے بعد نہیں, نو مہینے بعد, اس لیے کہ پہلے تین مہینے بھی اس میں آ جائیں گے. اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی صاحب کہتے کہ وہ ٹھیک ہے آپ کا پیسہ رکھا ہوا ہے جب چاہے لے لی, آپ نے کہا فی الحال ضرورت نہیں, ہم دس مہینے بعد لیں. گورنمنٹ سے پیسہ ملے تو بالکل یہ جائے کہ حکومت نے کہا بھائی تمہارا پیسہ ہے, بل منظور ہو گیا, یہ چیک ہے جو لے لو. آپ نے چیک بینک میں جمع کرا دیا, قبضے میں نہیں لیا, جان بوجھ کے دس مہینے پیسہ نہ نکالا. دس مہینے بعد نکالا تو اس کے بارہ مہینے کے بعد خمس دینا, یعنی بائیس مہینے بعد. اب پرائیویٹ پارٹی میں یہ نہیں چلے, وہاں جس دن آپ کا حق بن گیا آپ جان بوجھ کے نہیں لے رہے, یا آپ کا اپنا کوئی مسئلہ ہے کہ کون وہاں تک جائے, خمس کا میٹر اسٹارٹ. اچھا, اس میں کسی نے یہ کہا کہ مولانا جب اصل مسئلہ یہ تھا کہ جو حکومت کے خزانے میں ہم دے دیں وہ مجھول مالک, تو اگر ہم نے پرائیویٹ پارٹی سے پیسے لیے, لینے کے بعد حکومت کے خزانے میں ڈال دی, تو اب سے دوبارہ مجھول مالک ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نکالیں اس دن ہمارا پیسہ بنے. اس کا مطلب کیا بنا؟ مطلب کے مطلب کا مطلب وہ یہ بنا کہ پرائیویٹ پارٹی کا پیسہ بھی گھر میں رکھیں تو بارہ مہینے بعد کون دوبارہ بینک میں جمع کرا دیں تو پھر وہ صفر ہو جانا چاہیے. جب وہ قبضہ لیں گے تب ہمارا بنے, تب وہ مال ہمارا ہوگا. اب دیکھیے جن کی سمجھ میں مسئلہ آ گیا ان کے لیے جواب حاضر, جو مسئلہ ہی نہیں سمجھے اس کا مطلب ان کو اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں, اور تعلق نہیں ہے تو چھوڑ دیں مسئلے, جو سمجھ گئے ان کے لیے جواب حاضر. وہ یہ کہ یہ اتنی آسان بات نہیں. آپ نے پرائیویٹ پارٹی سے پیسہ لیا, آپ نے کہا اسے بینک میں جمع کرا دیتے گورنمنٹ کے تاکہ یہ پھر زیرو ہو جائے. پہلا تو ڈنڈا یہ پڑا یا پہلی رکاوٹ تو یہ ڈالی کہ آپ کو جو پیسہ آپ کا ہو گیا گورنمنٹ کے بینک میں جمع کرنے کا حق کس نے دیا, یہ تو آپ ضائع کرنے جا رہے ہیں. آپ کہیں گے جی حق تو نہیں مرا دینے دیا, تو انہوں نے اسی شرط کے ساتھ حق دیا کہ اگر تم پرائیویٹ پارٹی کا پیسہ بینک میں جمع کرا رہے تو بس جس دن تمہارے ہاتھ میں آیا اسی دن سے خمس شروع ہو گیا, یہ بینک میں جانے کے باوجود مجھول المالک بننے کے بعد خمس معاف نہیں کرے. ورنہ اصلاً ہونا یہ چاہیے کہ جو آگر خستانی کہہ رہے ہیں وہی آگر کوئی کو بھی کہنا چاہیے کہ اصلاً کوئی پیسہ بھی گورنمنٹ کے بینک میں جمع کرانا چاہیے نہیں, لیکن باقی مراجے نے اجازت دے جمع کرا سکتے. مگر دو فرق, ایک فرق کر کہ گورنمنٹ اسے ملا اور بینک میں جمع کرا دیا, یہ تمہارا اس دن بنے گا جس دن قبضے میں ہوگا. کسی پرائیویٹ پارٹی سے مل گیا, ہاتھ میں آ گیا, پھر جمع کرا دیا, یہ جمع ہوگا تالاب کے پانی میں مل کر اس کے بدل کے خبز آ جائے گا, اور اسی دن سے آئے گا جس دن تم نے اپنے اختیار میں لیا. اب آئیے ایک آخری مسئلہ سنی, سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس تقریر کا تیسرا اور آخری حصہ, آخری بھی کہہ دیا وہ آئندہ اتوار کو ہوگا. وہ کیا, دیکھیے یہ مسئلہ بھی بینکنگ کا نہیں مگر پورے بینکنگ کے مسئلے کی بنیاد. وہ کیا مسئلہ, وہ یہ ہے کہ بہت مسئلے گھس پچ ہو رہے ہیں مجھے معلوم, اسی لیے میں سارے مسئلے کے لانے ہی نہیں چاہتا ہوں. وہ کیا مسئلہ, وہ مسئلہ یہ ہے کہ پرائیویٹ بینک اور گورنمنٹ بینک شرط لگا کے پیسے جمع کرائیں تو حرام ہے, بغیر شرط کے جمع کرائیں تو حلال ہے. ٹھیک, یہ آغا خمینی نے بھی کہا, اگر خوئی نے بھی کہا, اگر سیستانی نے بھی, پرائیویٹ بینک میں تینوں نے کہا شرط لگا کے حرام, بغیر شرط کے حلال. گورنمنٹ بینک میں بھی شرط لگا کے حرام, بغیر شرط کے حلال, صرف آغا سیستانی کا نظر ہے. ابھی یہ چیز ایک دفعہ میں سمجھ میں نہیں آتی, ایک دفعہ اور سننا پڑے, لیکن اصل چیز بعد میں چھوڑی ابھی سنی. تینوں نے کہا شرط لگائیں تو حرام, بغیر شرط کے حرام. آپ کے خیال میں تینوں ایک بات کہہ رہے ہیں, میرا بھی ایسے خیال, مگر میں ایک بات کہہ رہے ہیں مگر تین باتیں کہہ رہے ہیں, تینوں الگ الگ بات کہہ رہے ہیں. دو سجدوں کے بعد شک ہو تو نماز صحیح, تینوں نے ایک ہی بات کہی نا, مگر وہ ایک ہی فتوا بنا کہ تین فتوے پر, بات ایک کہی مگر یوں دیکھے تو تین فتوے پر. آغا خلی اور خمینی کے نزدیک سشدگاہ پر پیشانی رکھتے ہی شک ہوا تو نماز گئی, آغا سیستانی کے نزدیک صحیح ہے نماز, اور پھر ذکر کے بعد شک ہوا تو آغا خمینی کے نزدیک پھر بھی نماز گئی, آغا خلی کے نزدیک اب صحیح نہیں, اور سر اٹھانے کے بعد شک ہوا تو اب تو آغا خمینی بھی کہتے ہیں صحیح. تین الگ فتوے بنے لیکن یوں دیکھیے تو تینوں کا ایک فتوا, سجدوں کے بعد شک ہو تو نماز صحیح رہے, اگر سجدوں کے بعد کسے کہتے ہیں وہی یہاں پر شرط لگا کے پیسہ جمع کرائیں تو حرام, مگر شرط کسے کہتے ہیں, اس میں تینوں کا الگ نظریہ. شرط کسے کہتے ہیں, آغا سیستانی کے نزدیک شرط کی تعریف ہی کچھ اور, آغا خمینی کے نزدیک شرط کی تعریف ہی کچھ اور, آغا خلی کے نزدیک شرط کی تعریف ہی کچھ اور. تو تینوں کا فتوا ایک ہے, عملاً جب ہم بینک میں جائیں گے تو تینوں کے مقلد کی الگ ذمہ داری بن جائے گی. اچھا اب آپ کہیں شرط میں بھی اختلاف ہو گیا, اختلاف آج کی تقریر شروع سے آخر تک ایسی کہ کوئی مراجے کا دشمن اگر سن لے تو اس کو تو بہت پوائنٹ مل جائیں گے مراجے کے خلاف اعتراض کرنے. تینوں کے نزدیک تینوں نے کہا شرط لگائے تو آرام, شرط کی سے کہتے ہیں آغا سیستانی شرط کی وہ تعریف کر رہے ہیں جو اکثر عوام کرتے ہیں, آغا خمینی شرط کی وہ تعریف کر رہے ہیں یہ بھی عوام آسانی سے قبول کر لیتے ہیں. عام آدمی سے پوچھے شرط کی سے کہتے ہیں, عام آدمی جو جواب دے گا وہ آغا سیستانی والا جواب ہے یا آغا خمینی والا, یعنی آغا خلی نے شرط کی جو تعریف کی وہ سب سے حق پر, مگر مجمع کی اکثریت کے لیے وہ تعریف چلے گی, اس لیے کہ یہاں اکثریت آغا خلی کی مقلد, مقلد سے مطلب ان کی تکلیف پر معافی. ہاں کیسے سننے والوں کے لیے مسئلہ پھر پتا نہیں کیا ہو, کون کون سنتے ہیں مجھے نہیں معلوم. اچھا اب دیکھیے کیا بات ہے, آغا سیستانی کہتے ہیں شرط کا مطلب ہے دل کا خیال اور ارادہ. اگر آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں پیسے اس لیے جمع کر رہا ہوں کہ بڑھ کے ملے شرط ہو, اور اگر آپ کے دل میں نہیں اضافے کا تو کچھ تصور ہی نہیں چاہیے نہیں رہا, پھر اس کا مطلب ہے آپ کی شرط نہیں, بینک دے دے اپنی طرف سے دے. دیکھیے عام آدمی سے پوچھیے شرط کسے کہتے ہیں وہ اسی کو کہیں, کہ اگر آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں جمع کرا تو 10,000 ایک سال بعد 12 ہو جائیں, دل کا خیال یہ شرط, یہ زیادہ تر لوگ اسی کو شرط مانتے ہیں. اگر امام خمینی کے نزدیک شرط کی تعریف, وہ فرماتے ہیں کہ شرط دل کے خیال کو تو نہیں کہتے لیکن آپ کی طرف سے شرط لگائی گئی زبانی طور پر یا تحریر, یہاں تک اب دیکھیے اصل جو شرط اشرط ضمنی کا شرط اس طرح, یہاں تک اگر کوئی شرط آپ کی زبان اور قلم پہ نہیں آئے لیکن معاشرے میں انڈر اسٹوڈ ہے اسے بھی شرط مانا جائے, یعنی اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کہا, بینک نے کہا اکاؤنٹ کھولا لیکن ان کی طرف سے اعلان, اور تقریباً ہر آدمی جانتا ہے کہ بھائی آپ پیسے جمع کرا رہے ہیں آپ کو ملیں گے. فرماتے ہیں ایک شرط ہوتی ہے جو صریحی, آپ نے زبان سے جا کے کھل کے کہا کہ یہ میں پیسے جمع کراتا ہوں اس شرط پر, یا آپ نے باقاعدہ خط و کتابت کی کہ اتنا میرے پاس اماؤنٹ ہے میں جمع کراؤں گا, میری شرط یہ کہ اتنا پرسنٹ دینا, یہ تو کھلی کھلی شرط. مگر اگر خمینی فرماتے ہیں اگر آپ نے اس طرح نہیں کہا, مگر معاشرے میں وہ چیز طے شدہ مانی, آپ نے اپنی زبان سے نہیں تو آپ نے تحریر نہیں کی, آپ نے کوئی نیگوسیشن یا معاملت نہیں, لیکن پتا ہے کہ وہ نہیں. فرماتے ہیں وہ بھی شرط لگانا, اچھا لوگ کسی بھی شرط کہتے ہیں, چنانچہ اگر ہم کبھی کہہ دیں کہ ہم جا رہے ہیں ہماری شرط نہیں, کوئی نہ کوئی ایسا ضرور اعتراض کرے گا کہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ وہ پیسے دے رہے ہیں تو آپ کی شرط ہو کے نہ ہو, وہ تو حرام ہونا چاہیے. یہ استدلال امام خمینی کا. تو امام خمینی نے کیا کہا کہ آپ شرط لگائیں وہ بھی شرط, آپ نہ لگائیں لیکن ایک طے شدہ بات, ایک پارٹی کی طرف سے اعلان شدہ بات ہے ہر ایک کو پتا, وہ بھی مانا جائے گا جس سے آپ نے شرط لگائی. اور اگر سیستانی نے کہا کہ نہیں لگانا نہ لگانا اعلان ویلا نہیں, آپ کے دل میں اگر خیال ہے کہ مجھے اضافہ چاہیے, اگر کوئی فرماتے ہیں نہیں شرط کی تعریف کم از کم بینکنگ کے مسئلے کچھ اور, وہ کیا؟ وہ یہ کہ وہاں سے اعلان ہے کہ ہم دیں گے, کا یہ شرط نہیں. ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ دیں گے, کا یہ شرط نہیں. آپ نے فارم بھرا جس کے اوپر سب کچھ لکھا ہوا ہے اتنا پرسنٹ اور اتنے مہینے میں اتنا اور اتنے مہینے میں اتنا, آپ نے سائن کی, یہ شرط نہیں. فارم آپ نے خالی بھرا ہی نہیں, بینک کے پاس فارم ختم ہو گئے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ٹائپ کر کے لے آئیں, آپ ٹائپ کر کے لے گئے دستخط کیے, کا یہ بھی شرط نہیں. تو پھر کیا ہے شرط؟ آگے چل, دل میں خیال ہے کہ اس وقت چار بینک یہ اتنے پرسنٹ دیتا ہے, وہ اتنے دیتا ہے, وہ اتنے دیتا, اس کے پاس رکھو. دل میں بھی خیال ہے کہ تین کو چھوڑ کے چوتھے بینک میں گئے اسی لیے کہ یہ 9% دے رہے تو وہ 10% دے رہا, آگے کوئی نے کہا یہ بھی شرط نہیں. تو بھائی ہے کیا؟ نہ بینک کے اعلان کو شرط مانا, نہ بینک کے فارم کو شرط مانا, نہ معاشرے ہر ایک کے ذہن میں جو ہے کہ بینک پیسے دیتے ہی ہیں, نہ اس کو شرط مانا, نہ دل کے خیال کو شرط مانا. یہ لفظ خیال کو میں نے, یہ لفظ خیال کو آغاز بھائی نے استعمال کیا. میں نے کہا بات بالکل واضح ہو جائے, ایک لفظ اپنی طرف سے شامل کر کے ان سے کچھ بات, خیال تو پھر بھی ذرا شریفانہ لفظ ہے, بدماشی کا لفظ کیا؟ بدماشی کا نہیں, کھلا کھلا لفظ. میں نے کہا لالچ بھی ہے کیا ہمیں چاہیے, تما دو تین ہے, تما کے تین حرف تینوں خالی ہے, جو آپ اخلاقی تقریر میں سنتے یہ لفظ استعمال کیا کہ تما ہے کہ مجھے چاہیے, کیا یہ شرط ہے؟ یہ بھی شرط ہے. پھر کیا بنی شرط؟ وہ جملہ جو مشہور بہت, لیکن وہاں تک لے جانے کے لیے میں نے کی تمیز بند کہا, کم از کم بینکنگ کے معاملے میں میرے نزدیک شرط اسے کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں خیال ہے کہ وہ دے رہے ہیں تو ہم لے لیں, اور اگر کبھی وہ نہیں دیں گے تو ہم جھگڑا نہیں کریں. پر اس خیال کا نام ہے شرط. اگر آپ کے دل میں لالچ ہے لو, لیکن ساتھ میں یہ کہ نہ دے تو ہم جھگڑا نہیں کریں, اس کا مطلب آپ نے شرط نہیں لگا. فارم پہ دستخط کیے آپ نے شرط نہیں لگا, اگر دل میں خیال دے دیں گے تو لے لیں گے, نہیں دیں گے جھگڑا نہیں کریں. پورے معاشرے کو پتا ہے کہ بینک والے دیتے, آپ کے دل میں نہیں دیں گے جھگڑا نہیں کریں, کیا اس کا مطلب آپ نے شرط نہیں لگا؟ یہاں تک کہ لالچ کے تحت آپ نے چار بینک چھوڑ کے اس پانچویں بینک میں جمع کرائے تھے دور بھی, فقط اس لیے کہ وہاں سے زیادہ ملتا, مگر نہیں دیں گے تو جھگڑا نہیں کریں, یہ خیال دل میں ہے. فرماتے ہیں شرط کسے کہتے ہیں؟ جیسے میٹرک کے امتحانی پرچے میں آتا ہے شرط کی تاریخ کی جواب, شرط کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ادارہ اپنے اعلان کے بعد اس کی پابندی نہ کرے تو ہم جھگڑا نہیں کریں. جھگڑا, مطالبہ, درخواست پھر بھی کر سکتے ہیں, درخواست نہ مانے بات ختم ہو. اب تین تاریخیں ہمارے سامنے ہیں, آئیے دوبارہ مسئلے کے ایک حصے کو دیکھ کر آج کی حد تک خدا حافظ, پھر یہ مسئلہ ان مسئلوں سے آئندہ واضح ہوگا. پرائیویٹ مسلمان بینک, شرط لگا کے پیسہ جمع کراؤ حرام, بغیر شرط کے جمع کراؤ جائز, بغیر شرط. اب دیکھیے یہ جملہ ہے نا, ہم گئے کسی مسلمان بینک کے پاس بغیر شرط کے جمع کرا, کیا کہتے ہیں بغیر شرط کو؟ امام خمینی کہتے ہیں کہ اگر پتا ہے کہ وہ دیں گے ہی دیں گے, اور معاشرے میں یہ بات طے شدہ, یہ شرط ہو. چنانچہ امام خمینی کے اعتبار جتنے بھی بینک سب میں شرط لگی تھی, کیونکہ ہر ایک کی طرف سے اعلان بھی ہے اور ہر آدمی جانتا بھی. تو وہ پہلے دروازہ کھلا تھا امام خمینی کے فتوے میں بند ہو گیا, لیکن پہلے آپ نے فتوا سنا پھر کھلی. بغیر شرط کے مسلمان کے بینک میں پیسے جمع کرانا چاہیے. یہ تو ایسا لگا کہ راستہ کھل گیا, اجازت مل گئی. لیکن جب ان کا فتوا پڑا تاریخ شرط, انہوں نے کہا شرط کہتے ہیں چاہے آپ لوگ طے کریں چاہے معاشرے میں ہر ایک کو پتا ہو. تو مسلمان بینک کے بارے میں ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ دیں گے. چنانچہ جو چیز بظاہر حلال نظر آ رہی تھی پھر حرام ہو, مسلمان بینک میں اب اجازت آ رہی. یہی مسئلہ آخر سیستانی کا سنی فرماتے ہیں, مسلمان بینک شرط کے بغیر پیسہ جمع کراؤ نفع حلال ہے. یعنی تمہارے دل میں یہ خیال ہو کہ میں تو یا حفاظت کے لیے پیسے رکھ رہا ہوں یا کسی اور مسئلے, مجھے نہیں چاہیے نفع. اور وَإِنَّ الْإِنسَانَ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ, سورہ قیامت کی آیت ہے. ہر انسان اپنے دل کے بارے میں خود جانتا ہے, چاہے لوگوں کے سامنے معذرت کرتا بھی ہے. تو یہ تمہارا اور اللہ کا مسئلہ. آغا سیستانی خطرہ بتا کے پیچھے ہے کہ اگر تمہارے دل میں ذرا لالچ تو بہت چیز ہے, ارادہ اور خیال, وسوسہ نہیں. ابھی تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے, وسوسہ نہیں, لیکن پکا خیال ہے کہ یہاں اسی لیے رکھ رہے ہیں کہ نفع لینا. فرماتے ہیں پھر حرام ہو گیا, شرط ہو گیا. چاہے بینک سے بات کی ہو کہ نہ کی ہو, کسی پارٹی سے کی ہو کہ نہ کی ہو, کوئی فارم بھرا ہو کہ نہ بھرا ہو, فرماتے ہیں آپ کے دل میں اگر خیال ہے کہ مجھے تو چاہیے, یہ شرط. اور مسلمان بینک میں شرط کے ساتھ پیسہ جمع کرانا حرام, بظاہر بغیر شرط کے, کیونکہ آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا, کسی ڈاکومنٹ پہ سائن نہیں, مگر دل میں اگر ہے کہ چاہیے. اب اگر کوئی کا فتوا بھی وہی ہے جو سب کا, کیا بغیر شرط کے مسلمان بینک میں پیسہ رکھنا چاہیے؟ مگر فرماتے ہیں شرط کا مطلب یہ کہ چاہے آپ کاغذ پہ لکھ کے دیجئے, چاہے آپ کو بات کرنا پڑے چاہے, لیکن دل میں یہ خیال ہے دیں گے تو لوں, نہیں دیں گے جھگڑا نہیں کروں. دل میں اگر آپ کے لیے خیال ہے تو آپ مسلمان بینک میں پیسہ رکھیں, جتنا نفع دیں وہ آپ کے لیے حلال. اچھا یہاں تک جو بات پہنچی تو پھر ایک بار اپنے جملے کو دوہرا دوں. مسئلہ سب کا ایک ہے کہ بغیر شرط کے مسلمان بینک میں نفع کی نیت سے جائز پیسہ رکھیں اور نفع بھی جائز بغیر شرط, مگر ہر ایک کی شرط کی تعریف الگ ہوئی تو جس کا خلاصہ کیا نکلا کہ اگر خمینی کیا تو حرام ہی حرام رکھا, اور اگر کوئی کیا تو تقریباً حلال ہی حلال. تقریباً اس لیے کہ شاید 100 میں سے ایک مقرر کہے کہ نہیں مجھے جھگڑا بھی کرنا. جب انہوں نے اتنی کھلی کھلی بات کہی تھی کہ تمہیں پتا ہے وہ اپنے قانون سے دیں گے, تمہارے دل میں یہ ارادہ نہیں دیں گے جھگڑا نہیں کر جائیں تو جائز ہی سمجھ. اور اگر سیستانی کا پھر وہ مسئلہ بنا جو عوام سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو آپ کے دل کے ارادے پر, وہ کچھ بھی اعلان کرتا رہا اس کی اہمیت تو آگے سیستانی نے نہیں مانی. آپ کے دل میں کیا؟ اگر آپ کے دل میں ہے کہ مجھے نفع چاہیے, چاہے آگے انہوں نے جملہ بھی لکھ دیا, پہلے میں چاہ رہا تھا جملہ نہ پڑھوں اس لیے کہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے مشتعد آپس میں لڑ رہے ہیں, مگر یہی ہمارا درس خارج. فرمایا کہ اگر آپ کا ارادہ کہ مجھے نفع چاہیے, چاہے آپ نے نیت کی ہو کہ میں جھگڑا نہیں کروں گا, پھر بھی وہ حرام. اور آگے لکھتے ہیں کہ میرے فتوے یہ والی نیت کہ دے گا لے لوں گا, نہیں دے گا نہیں لوں گا, میرے خیال میں یہ کوئی چیز نہیں. جو اگر کوئی نے شرط کی تعریف کی ہے وضاحت کے ساتھ دیکھا, میرے خیال میں بالکل الگ ہے, اس کا اس مسئلے سے تعلق ہی نہیں. یہ اگر سیتانی لکھتے باقاعدہ لکھ رہے ہیں, یعنی لکھے رہے ہیں کہ اگر کوئی نے جسے شرط مانا میں اسے شرط نہیں مانتا ہوں. تو اگر کوئی کے مقدس کے لیے مسلمان بینک کو بالکل ہی حلال ہے, اور اگر شرط نہ ہو, اور اگر خمینی کے یہاں بالکل حرام, اور اگر سیستانی کے آپ کے دل کے خیال پر. اب ایک آخری بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں, میرے پاس 2 فل اسکیپ سائز کے صفحے بھرے ہوئے ہیں سوالات میں, مگر آج یہ آخری درس اگر ہوتا بینکنگ پر تو اس کا جواب دینا میری ذمہ داری بن جاتا, کیونکہ ابھی ایک ہفتے ہم کو اور آگے بڑھنا پڑے گا, اس لیے یہ میرے پاس محفوظ ہیں اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس کا جواب دوں گا اگلی تقریر. اب آئیے یہاں آخر میں 2-3 چھوٹی چھوٹی بات جو بینکنگ کے آئندہ ہفتے کے مسئلے کو سمجھنے میں کام آئے. نمبر 1, تمام مراجع کہتے ہیں کہ یہ جو ایک مسئلہ مشہور ہے نا کہ بینک کے نفے میں سے کچھ دے دو تو باقی حلال ہو, یہ صرف وہ والا بینک جس کا پیسہ مجھول المالی ہے, وہ صرف گورنمنٹ بینک, باقی جو بینک ہے کافر اور مسلمان کو اس میں دینے دینے کی بات نہیں. اس میں جو نفع یا پورا آپ کے لیے حلال ہے یا پورا آپ کے لیے حرام, کافر بینک کا نفع پورا آپ کے لیے حلال, یہ ہر بینک میں نہیں ہے کہ کچھ دے دو تو باقی حلال ہو. بلکہ آگے اس کی وضاحت میں جو جملہ لکھتے ہیں وہ بھی سننے کے قابل لکھتے ہیں. اس لیے کہ دینے لینے کا مسئلہ وہاں پہ مستحق کہہ سکتا ہے جس پیسے پہ مستحق کو اختیار ہو. مسلمان بینک کے پیسے پہ مستحق کا بھی کوئی اختیار ہو اور کافر کے پیسے میں مستحق کی کوئی ضرورت ہی نہیں. صرف مجرور المالک میں ہمارا اختیار کا اس لیے دینے لینے کی بات ہوئی. اتنا کھل کے لکھا کہ ہمارا وہاں اختیار ہی نہیں ہے, ہم آپ سے کیسے مانگ سکتے. تو ایک تو یہ جو مسئلہ مشہور یہ 25% یا 20% یا 50% یا کچھ صدقہ دے دو. فرماتے ہیں یہ وہاں نہیں جہاں مسلمان کا پیسہ ثابت ہو یا کافر کا پیسہ. مسلمان کا پیسہ بینک کے مالک سے پوچھو, مستحق کے اختیار ہے. کافر کا پیسہ اسلام نے ویسے ہی تم پہ حلال کر دیا. ہمارے پاس آنا لین دین صرف گورنمنٹ کے پیسے میں ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنا. دوسری بات جس کی آج ضرورت تو نہیں ہے احتیاطاً کہیں, وہ یہ کہ یہ سارے مراجع کہتے ہیں کہ پیسہ رکھنے میں فرق ہو رہا ہے کہ مسلمان کے بینک کا الگ مسئلہ, کافر کے بینک کا الگ مسئلہ ہے, گورنمنٹ بینک کا الگ مسئلہ, سروس میں تینوں کا ایک مسئلہ ہے. نوکری کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ کافر بینک کی نوکری حلال ہوگی یا مسلمان بینک کی نوکری جو ہے وہ حرام ہوگی. نوکری میں مسئلہ ایک بنے, حلال ہے تو تینوں بینکوں میں حلال ہے, حرام ہے تو تینوں بینکوں میں حرام. اور غور کیجئے اس پر. اور ایک آخری بات, جو یہ جو ایک جملہ آپ سن رہے ہیں یہ پورے بینکنگ کے مسائل کا مجموعہ, وہ یہ کہ نوکری میں سارے بینکوں کی نوکری حرام, پیسہ رکھنے میں اگر کوئی کے فتوے سے تو تینوں بینکوں میں پیسہ حلال, اور قرضہ لینے میں دو میں قرضہ لینا حلال ہے ایک میں حرام. یہ پورے مسئلے کا خلاصہ. نوکری تین کے تین میں حرام, پیسہ رکھ کر نفع لینا تین کے تین میں جائز, لیکن بینک سے قرضہ لے کر انٹرسٹ پے کرنا تین میں سے دو میں جائز ہے اور ایک میں گناہ. یہ آگر ان کے فتوے کا خلاصہ ہے جس پر پوری تقریر کا ڈھانچہ تیار کیا جائے. آج کی گفتگو اختتام کو پہنچی, اور آج بظاہر میں نے ذرا سی یہ غلطی کی کہ آدھی تقریر کو موضوع سے ہٹا کے چلایا, مگر جسے آپ غلطی سمجھ رہے ہیں وہ میرے 618 درس کے تجربے کا نتیجہ کہ کون سے مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں پہلے کچھ ابتدائی مسائل سمجھانا ہوتے ہیں اور ایک دن میں ایک سے کتنے وزن کا بوجھ ایک ذہن پہ ڈالا جا سکتا. ایک اچھے استاد کو اپنی جماعت میں جس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا اور ایک پیش نماز کو اپنی جماعت میں جس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا, ہم لوگوں کو اس مسئلے کا سامنا اپنے درس میں کرنا ہوتا. استاد کے پاس مسئلہ یہ کہ زگیر سے زگیر شاگرد بھی ہے ایک پلس لینے والا, اور ایک اوسط درجے کا شاگرد بھی اور ایک پور مقصد بھی. کس معیار پہ جا کے درس سے سبق پڑھا, یہ استاد کا ہنر مانا جاتا. پیش نماز کے لیے حکم ہے کہ اب اکل معمومی اپنی جماعت کے سب سے کمزور معمول کا خیال کر کے نماز پڑھا جس کی تمہیں اطلاع. اب جماعت شروع کر دی, پھر کوئی کمزوروں کا گروہ آ گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, وہ تو بھی ہمارا قصور نہیں. اب اکل معمومی سب سے کمزور کا, یعنی نماز اتنی لمبی نہ کرو کہ اس کے لیے تکلیف کا سبب بنے. یہاں پر بھی یہ غلط فہمی ہوتی ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز کو جلدی پڑھانا, چنانچہ جو لوگ مسائل نہیں جانتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں. آج کل ہمارے نوجوانوں کو ایک کھیل یہ بھی ہاتھ آیا, نماز نماز کھیلے, ہوگا ہوگا کھیلے, درس خارج کھیلے. تو اس کے اندر یہ ہوتا کہ وہ سمجھتے ہیں نماز تیز پڑھاؤ. جی نہیں, تیز نہیں, از افل معمومی نماز مختصر پڑھاؤ. مگر پورے آدمی کے لیے اگر آپ تیز نماز پڑھائیں تشہد کے بعد کھڑے ہونے میں اتنا ٹائم لگا گا کہ دیر میں آپ رکوع میں چلے جائیں. پیش نماز نے گناہ نہیں کیا مگر اس مسئلے کا خیال نہیں رکھا. از افل معمومی کا مطلب اٹھنے بیٹھنے کے ایکشن سلو رہو, پڑھانے میں تیز رہو, دعائیں مختصر رہو. یہ ہمارے درس کا بھی مسئلہ ہے. جو لوگ بینکنگ سے متعلق, جن کے 24 گھنٹے عوامی زبان میں سود کھانے میں گزرتے ہیں, وہ تو ایک اشارہ سن کے پورا مسئلہ سمجھ جاتے ہیں, مگر ہر آدمی کے لیے یہ مسئلے پانی تو نہیں. مجھے ان کا خیال کرتے ہوئے بیان کرنا پڑتا. عام طور پر جب گزشتہ تقریر کے بعد شکایت کیا کہ اتنی تیزی سے مسئلے آ رہے, اسپیڈ سلو, مگر اتنے دقیق مسئلے آ رہے تھے کہ اب یہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ دوسرا توپ کا گولا آ کے دماغ پہ لگتا تھا. تو تھوڑا سمے آج کی تقریر کو ٹکڑے ٹکڑوں میں کیا, آئندہ اتوار کو سب کو جوڑ کے اسی طرح سے اس بینکنگ سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ تو جان کو چمٹ گیا ہے. اب وہی محاورہ کہ ہم کمل کو چھوڑنا چاہتے ہیں, کمل ہمیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ بات چھیڑ دی گئی. انشاءاللہ آئندہ اس سلسلے کا آخری درس ہوگا. دوسری گزارش وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ آج یہ توقع کیے بیٹھے کہ اب میں غسل صحت انجام دے چکا ہوں گا اس لیے اب لوگوں کو وقت ملے گا. لیکن اچانک دو دن پہلے پرانی کیفیت پھر اور طرح ہے, اور اب میری بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ غسل صحت کہیں غسل میت سے نہ مل جائے, جس کے لیے کوئی اور مسئلہ تو نہیں لیکن خودکشی نہ ہو یا اپنی کوتاہی نہ ہو. چنانچہ جو جہاں آپ نے اتنا صبر کیا اور ان اللہ ہم آپ کو آگے میں آپ کے ساتھ ہوں کہ نہ ہوں, اللہ تو ہے نا, ایک ہفتے اور صبر کر لیجیے گا سوال و جواب کے حوالے سے اور ملاقاتوں کے حوالے سے. جو درس میں شروع کر چکا ہوں وہاں ایک مجبوری. بعض اوقات میں ڈرتا ہوں کہ جب اتوار کو آؤں گا تو بہت سے لوگ آگے کھڑے ہوں گے کہ ہمارا ٹائم, جس طرح پھر سود خور پٹھان اپنا سود مانگنے آتا. آج تو میں نے سوچا کہ میں درس ہی کینسل کروں, اس لیے نہیں کہ درس کی طاقت نہیں, اس لیے کہ شرمندگی تھی ان مومنین, لیکن میں نے سوچا کہ بہرحال جو آئیں گے ان کا نقصان نہ ہو. ایسے مومنین اگر کارگر میں رہتے ہیں تو پرسوں یعنی منگل کے دن تقریر کے بعد مجھ سے پوچھ لیں, شاید اس وقت میں ان کو وقت دینے کے قابل ہوں. کل اور پرسوں پیر اور منگل تو میں کسی کو وقت نہیں دے پاؤں گا. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے ہماری رخصتی ہوتی ہے. محمد و آل محمد کے درود کے سائے میں ایک مرتبہ آواز بلند درود بھیجتا ہوں.